بعد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت البدو بالفتن وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه، وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أو كما قال سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. صدر محفل، قابل سرتکرین حضرات علماء کرام، خطباء عظام اور نوجوان ساتھی، کئی سالوں کے بعد یہاں ایک مرتبہ پھر حاضری کا موقع مل رہا ہے، اور ابھی 20 روز کا سفر تھا جنوبی افریقہ کا، وہاں سے واپسی ہوئی ہے. پروگرام کے مطابق انشاءاللہ 4 راتیں تو ہیں ہی ہیں، آج کا دن گزر گیا ہے، یہاں قیام کا ارادہ ہے. شاید ایک دن میں 2-2 پروگرام بھی ہوں. میرے سامنے کئی مضامین ہیں، ایک ایک مضمون پر گھنٹوں گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے. مقام صحابیت ہے، جہاد بالمنافقین ہے، اور اشداء والکفار کی تفسیر ہے، رحماء بینہم کی تفسیر ہے، علماء حق کی ذمہ داریاں کیا ہیں، وقت کے کن عظیم فتنوں سے امت اس وقت سخت مسائل اور پریشانی کا شکار ہے، عصمت قرآن کریم ہے. میری کوشش ہوگی کہ میں روزانہ ایک عنوان پر گفتگو کروں، تاکہ شرح صدر کے ساتھ اس عنوان پر سیر حاصل بات ایک مجلس میں ہو جائے. جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے کوئی فرصت دی ہو، کوشش کریں کہ 4 پروگرام جو رات کے ہیں اس میں ضرور شریک ہوں. مجھے آج اس عنوان کو بیان کرنا چاہیے، جب میں اہمیت کے اعتبار سے دیکھتا ہوں تو ہر عنوان ایک دوسرے سے زیادہ اہم ہے. آج میں آپ کے سامنے ایک نئے عنوان بیان کرتا ہوں، شاید قسطوں میں آپ حضرات نے سنا ہوگا. اس سے پہلے یقین کی حد تک مجھے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ اگر میں کہوں کہ آپ کے لیے یہ بالکل نیا عنوان ہوگا، علماء کرام کے لیے تو یہ بے جا نہیں ہوگا. یہ عنوان ہے جہاد بالمنافقین کا. چلو آج میں اسی کو شروع کرتا ہوں. منافق کسے کہتے ہیں؟ مختصر سی منافق کی تعریف یہ ہے: اس کے دل میں بات اور ہوتی ہے، زبان پر بات اور ہوتی ہے. جسے قرآن کریم کہتا ہے: یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم. زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. میں نے اس عنوان کو اس لیے شروع کیا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے بھی جہاد فرمائیے اور منافقوں سے بھی جہاد فرمائیے، اور اس میں پوری شدت ہونی چاہیے، نرمی کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الجہاد ماضٍ الى یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ تو جہاد مع الکفار قیامت تک جاری رہے گا، تو جہاد مع المنافقین بھی قیامت تک جاری رہے گا۔ کوئی آیت قرآنی ایسی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ کفار کے ساتھ تو جہاد قیامت تک رہے گا، منافقوں سے جہاد منسوخ ہو گیا۔ جہاد مع الکفار میں مصروف اور اس فریضہ کو ادا کرنے والی بحمد اللہ تعالی آپ کو درجنوں بیسیوں مجاہدین کی جماعتیں نظر آئیں گی جو جہاد مع الکفار میں مصروف ہیں، برسر پیکار ہیں، اور اس فریضہ کی انجام دہی سے صحیح معنی میں عہدہ برا ہو رہی ہیں۔ لیکن میں اگر سوال کروں کہ وہ کون سی جماعت ہے جو جہاد مع المنافقین کے فریضہ کو پورا کر رہی ہے، تو آپ شاید دنیا بھر میں نظر اٹھائیں تو مایوسی کے ساتھ آپ کی نظر واپس لوٹ آئے گی کہ آپ کو ایک بھی ایسی جماعت نہیں ملے گی جو جہاد مع المنافقین کا فریضہ انجام دے رہی ہے۔ پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ کیا امت ایک فریضہ کے ترک کا شکار ہو چکی ہے، ارتکاب کر رہی ہے؟ جہاد مع المنافقین سے امت کی غفلت کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ اگر آج میں منافقوں کے بارے میں کوئی بات کروں گا تو آپ کو ہر بات نئی بات محسوس ہوگی۔ میرا پہلا سوال ہے کہ اللہ تعالی کے اس حکم کے مطابق کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے منافقین سے جہاد کیا ہے یا نہیں؟ آپ جواب دیں، حضور نے منافقوں سے جہاد کیا؟ کافروں سے جہاد کیا؟ بھئی کافروں سے جو جہاد ہوا، میں آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 29 کے قریب غزوات کا، اسفار کا، جنگوں کا ذکر کر سکتا ہوں، نام بیان کر سکتا ہوں جس میں آپ بنفس نفیس شریک ہوئے۔ مشہور مشہور بدر صغرہ ہے، پھر بدر ہے، پھر احد ہے، اور پھر جناب خندق ہے، پھر اسی طرح حنین ہے، پھر تبوک ہے۔ یہ واقعات آپ ذرا مجھے کوئی ایک واقعہ بتائیں نا کہ جس واقعے میں، یا ایک میدان بتائیں جس میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں سے جنگ کی۔ کوئی واقعہ یاد ہے کسی کو؟ کسی کو کوئی واقعہ یاد آ رہا ہے؟ اگر آپ کو واقعہ یاد نہیں آ رہا تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں سے جنگ کی ہے؟ اب جب میں یہ سوال کرتا ہوں اہل علم سے، تھوڑی دیر کے لیے پریشانی ہوتی ہے کہ یار واقعہ تو کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی واقعہ بھی نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں سے جنگ نہیں کی، اور اگر جنگ نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جنگ کیجئے، آپ نے جنگ نہیں کی۔ میرا تو ایمان ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رب العالمین ارشاد فرمائے کہ آپ یہ کام کیجئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام نہ فرمائے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ کسی اور کا ہے کہ اللہ رب العالمین تکرار کے ساتھ کہہ رہے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے نبی بتا دیجئے لوگوں کو جو آپ کے رب کی طرف سے اتارا جا رہا ہے، یعنی ولایت علی کا اعلان کر دیجئے۔ حضور ڈرتے رہے، بس آپ نے لوگوں کی حالات کو دیکھ کر ولایت علی اور امامت علی کا اعلان نہیں کیا، حالات سازگار نہیں تھے۔ یہ ان کا عقیدہ ہو سکتا ہے، ہمارا تو ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا تو عقیدہ جو حکم ہو گیا وہ پورا کر دیا گیا۔ اب ہمارے عقیدے کے مطابق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد منافقوں کے ساتھ کیا، لیکن واقعہ جب میں پوچھتا ہوں تو یاد نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ جہاد بالمنافقین والی روایت تابندہ اور زندہ جس طرح ہونی چاہیے وہ نہیں رہی، تو ہمارے ذہن سے ہی نکل گیا کہ منافقین سے بھی جہاد ہوتا ہے۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں سے جہاد کیا اور کافروں سے بڑھ کر کیا، کافروں سے کہیں زیادہ سختی کے ساتھ منافقوں سے جہاد کیا. کیوں؟ کہ جب کافر اور منافق کا مقابلہ کیا جائے تو منافق کافر سے کہیں بڑا خطرناک اور کہیں زیادہ سخت اور کہیں زیادہ اسلام کا دشمن طبقہ ہے. موٹی سی مثال جیسے بچے کو سمجھاتے ہیں کہ قرآن پاک میں سورہ کافرون ہے نا، کتنی کی بڑی ہے، چھوٹی سی سورت ہے، اور اس کے مقابلے میں سورہ منافقون ہے تو وہ سورہ کافرون سے پانچ گنا بڑی ہے. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ منافق کافروں سے زیادہ سخت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، ہم نے جہنم کافروں کے لیے بنائی ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں جہنم کے تو کئی طبقے ہیں. اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، جہنم کا جو سب سے سخت طبقہ ہے، جہاں بہت شدید عذاب ہے، جہاں دردناک عذاب ہے، جسے میں کہا کرتا ہوں جہنم کا وی آئی پی طبقہ، وہ منافقوں کے لیے. وہ کس کے لیے؟ منافقین کے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے سزا بھی کافروں سے زیادہ سخت ہے. خطرناک اتنے ہیں کہ کافروں سورت چھوٹی ہے، منافقوں زیادہ بڑی ہے. اور آئیے شروع قرآن سے ذرا دیکھیے. تھوڑا سا میں منافقوں کی اہمیت بیان کر رہا ہوں، ہمارے یہاں اہمیت نہیں رہی، اور الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں تحدیث پہ نعمہ کے طور پر کہ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں جہاد بالمنافقین کا وہ فرض ادا کر رہے ہیں جو پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ کے طور پر صرف ہم ہی ادا کر رہے ہیں اور کوئی نہیں. ہم سے اگر کوئی پوچھتا ہے کیا کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں جہاد بالمنافقین میں مصروف. اور اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بالمنافقین فرمایا، جس طرح قرآن پاک نے جہاد کرنے کا حکم دیا، اسی انداز میں کرتے چلے آ رہے ہیں اور اسی طبقہ سے کر رہے ہیں جو عین آج بھی دور رسالت کے منافقین کے ساتھ اس طرح مشابہت رکھتا ہے جس طرح ایک جوتی دوسری جوتی کی مشابہت ہوتی ہے. آج کا منافق بین ہی اس دور کے منافق کے جیسا ہے. تفصیلات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. دیکھیں سورہ بقرہ کو پڑھیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ متقین کے نفع کے لیے قرآن اتارا گیا ہے. اس پر بڑی بحث ہو سکتی ہے، ایک قرآن پاک ہدی للعالمین بھی ہے، جہاں ہدی للمتقین بھی ہے. آگے اللہ تعالیٰ پانچ آیتوں میں متقین کی صفات کو بیان کرتے ہیں، متقین کی صفات بیان کرنے کے لیے پانچ آیتیں ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، کافروں کا ذکر ہوا، دو آیتوں میں ختم کر دیا. اب اللہ منافقوں کا ذکر فرما رہے ہیں اور 13-14 آیتوں میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم آخرت پر ایمان لائے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ یہ کہنے کے بعد بھی مومن، وہ یہ کہنے کے بعد بھی مومن نہیں. آپ کہیں گے شاید اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ پر ایمان لانے کی بات نہیں کی. نہیں، دوسری جگہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کی اس گواہی کی بھی کوئی ویلیو نہیں. اب دیکھیے ایک طبقہ ہے ومن الناس، لوگوں میں سے، جو کہتا ہے آمنا باللہ، جو کہتا ہے وبالیوم الآخر، جو کہتا ہے نشہد انک لرسول اللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وما ہم بالمؤمنین، وہ پھر بھی مومن. آپ کہیں گے وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، وہ زکات نہیں دیتے ہوں گے. قرآن کہتا ہے نہیں، لا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالیٰ، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، ولا ينفقون الا وهم کارہون، خرچ بھی کرتے ہیں لیکن نماز بے دلی کے ساتھ پڑھتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں اس طرح کہ اب یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے مال بے دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، نماز میں بھی آ گیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے سفروں میں بھی چلے جاتے تھے، اب آپ ہتھیار لگائیں. ایک طبقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کہتا تھا ہم اللہ پر ایمان لائے, ہم رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں, ہم آخرت پر ایمان لائے, نماز بھی پڑھتا تھا, روزے بھی رکھتا تھا, زکوٰۃ بھی دیتا تھا, جہاد پر ساتھ بھی جاتا تھا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب مسلمانوں سے ملتا تھا تو کہتا تھا ہم مومن ہیں, اِنَّا مَعَكُمْ, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہیں میں سے ہیں, ہم تمہارے بھائی ہیں, ہم تو سب ایک ہی ہیں, مشرق اتحاد بین المسلمین, ہم سب ایک ہیں, بھائی بھائی ہیں ہم تو. لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ ماں ہوں بھی مومنین, وہ پھر بھی مومن کیوں جناب؟ اس سوال کا جواب آیا یا نہیں آیا؟ جو لوگ کہتے ہیں جی آپ کافر کہتے ہیں, حالانکہ وہ تو اللہ کی وحدت توحید کی اعلان کرتے ہیں, آپ کافر کہہ رہے ہیں, حالانکہ وہ تو رسول اللہ کی نبوت کو مانتے ہیں, آپ کافر کہتے ہیں, حالانکہ وہ تو آخرت پر ایمان لاتے ہیں, آپ کافر کہتے ہیں, حالانکہ وہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں, آپ کافر کہتے ہیں, حالانکہ وہ تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, آپ کافر کہہ رہے ہیں, حالانکہ وہ تو روزے بھی رکھتے ہیں. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے وما ہم بھی مؤمنین, وہ پھر بھی مؤمن نہیں, وہ پھر بھی مؤمن
نہیں.
آیا جواب یا نہیں آیا؟ یہ ہے جواب یا نہیں آیا؟ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, قرآن کہتا ہے, وہ کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ, اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. تھوڑا سا آپ ساتھ ساتھ بیداری بھی چیک کر لیں. کہا منافقوں نے اگر کہا ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں, تو منافقوں کی یہ گواہی دینا سچی تھی یا جھوٹی تھی؟ یعنی حضور اللہ کے رسول نہیں تھے. منافقوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں, تو منافقوں نے جھوٹ کہا یا سچ کہا؟ کیا کہا؟ سچ کہا. اللہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹے ہیں. فرمایا جھوٹے ہیں کیوں؟ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم, زبان سے کہہ رہے ہیں دل سے نہیں مان رہے. تو ان منافقوں کے ساتھ جہاد ہے بھائی, اللہ کیسے جہاد کریں؟ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں لکھا ہے, ابھی میں تفسیر مزری تفسیر معارف القرآن کا بھی مطالعہ کر رہا تھا, کہ منافقوں کے ساتھ جہاد قلم سے ہے, زبان سے ہے, دلائل سے ہے, ان کے چہرے سے پردہ ہٹانے سے ہے, ان کو شناخت کروانے سے ہے, اور شناخت کروا کے ان کو مسلمانوں کی صفوں سے باہر نکالنے سے. منافقوں سے جہاد کیا ہے؟ کہ آپ دلائل کے ذریعے ثابت کریں کہ یہ منافق ہے, آپ دلائل کے ذریعے ثابت کریں کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے, اور جب یہ ثابت ہو جائے تو آپ ان کو مسلمانوں کی صفوں سے باہر نکال دیں, آپ ان کو مسلمانوں کی صفوں سے باہر نکال دیں. یہ جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. منافقو تم کا اپنا عمل کرتے جاؤ, خدا بھی دیکھ رہا ہے, رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہیں, مومن بھی تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں, تمہارے ایک ایک عمل پر ہماری نظر ہے اور ہم ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں, ہم بتا دیں گے کہ تمہارے دل میں ایمان ہے یا تمہارے دل میں منافقت ہے. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں, تفسیر عثمانی پڑھ لیجئے, جو تفسیر چاہو پڑھ سکتے ہیں. آپ نے فرمایا فلاں شخص کھڑے ہو جا, کھڑا ہو گیا فلاں شخص, کھڑے ہو جا, کھڑے. 36 افراد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا, فرمایا تم منافق ہو میری مسجد سے باہر نکل جاؤ, تم منافق ہو میری مسجد سے
باہر نکل جاؤ.
تو منافقوں کی پہچان کروا کر مسلمانوں کی صفوں سے باہر نکالنا, یہ ہے جہاد بالمنافقین, یہ ہے جہاد بالمنافقین. تو علماء امت کا فرض ہے کہ ہر دور کے منافقوں کی پہچان کرائیں, ان کے چہروں سے نقاب اٹھائیں, ان کی حقیقت کو واشگاف کریں, اور پھر کہیں تم کافر ہو, تم منافق ہو, ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے, نکل جاؤ مسلمانوں کی صفوں سے باہر, نکل جاؤ مسلمانوں کی صفوں سے
باہر.
یہ ہے جہاد بالمنافقین. اور پھر ان کے لیے احکام کیا ہے؟ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا, کوئی منافق مر جائے تو جنازہ, لا تقم علی قبری, مر کر دفن کر دیا جائے تو اس کی قبر پہ کھڑا
نہیں.
استغفر لهم او لا تستغفر لهم, مر جائے مردار ہو جائے تو دعائے استغفار
نہیں
کرنا. یہ احکام ہیں. آپ کہیں گے وہ تو وحی کا دور تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتایا جاتا تھا, ہم کیسے منافقوں سے جہاد کریں, وحی تو ختم ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے, پہلی بات تو یہ ہے یہ کہنے کی, کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے فرض کر لیا یا میں نے فرض کر لیا کہ پھر جہاد منافقین سے منسوخ ہو گیا. پھر جہاد منافق، کیونکہ رسول اللہ کے بعد وحی ہے نہیں تو منافقوں کی اطلاع کون دے گا، پہلے تو اللہ دیتا تھا، تو اب رسول اللہ کے جانے کے بعد منافقین سے جہاد منسوخ ہو گیا؟ ہرگز نہیں. علماء فرماتے ہیں قلم کا، زبان کا، اور اگر ان کی منافقت عیاں اور واضح ہو جائے، وہ ایک طبقے کی شکل میں اسلام کے مقابلے میں آ جائے. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے بھی، ابھی میں پڑھ رہا تھا، حضرت اپنے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شاگرد حضرت جہاد کے حوالے سے لکھا ہے، پھر ان کے ساتھ جہاد بالسیف بھی کرنا ضروری ہے. ابھی میں بنیاد باندھ رہا ہوں، ابھی میں ابتدائی باتیں کر رہا ہوں، آپ کے ذہن میں ذرا بیٹھ جائے کہ منافقت کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ تو قیامت تک جاری رہنا ہے. اللہ، ہم تو سادے لوگ ہیں، عالم الغیب ہم نہیں ہیں، دلوں کی بات ہم نہیں جانتے، زبان سے یہ کہہ رہے ہیں، دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اللہ فرماتے ہیں طریقے ہم تمہیں بتاتے ہیں. یا اللہ، ہم اسے کیا کہیں کہ اللہ پر زور سے نعرہ تکبیر لگاؤ؟
نعرہ تکبیر
نہیں، نہیں تو یہ تو لگا دیں گے. ہم ان سے کہیں رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دو، یہ نعرہ ختم نبوت کے بھی لگا دیں گے. ہم ان سے کہیں نماز پڑھو، یہ نماز بھی پڑھ کے دکھا دیں گے. ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اللہ فرماتے ہیں منافقوں سے یہ نہیں سوال کرنا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، یہ کہہ دیں گے آمنا باللہ. یہ نہ کہنا کہ رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دو، یہ کہہ دیں گے نشہد انک رسول اللہ. یہ نہ کہنا کہ آخرت پر ایمان لاؤ، یہ کہہ دیں گے آمنا باللہ وبل یوم الاخر. یہ نہ کہنا کہ نماز پڑھو، یہ دکھلاوے کے لیے نماز بھی پڑھ دیں گے، زکات بھی دے دیں گے، روزہ بھی رکھ لیں گے، پھر کیا کریں؟ فرمایا منافقوں سے یہ کہو، قرآن کہہ رہا ہے آمینو کما آمن الناس، ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے، ویسے ایمان لاؤ جیسے
صحابہ لائے.
یعنی منافقوں کے سامنے ذکر کرو صحابہ کا، منافقوں کے سامنے ذکر کرو
صحابہ
کا، منافقوں کے سامنے پیش کرو صحابہ کو، منافقوں کے سامنے تذکرہ کرو صحابہ کا. اگر تو صحابہ کا تذکرہ سن کر، صحابہ کی باتیں سن کر ان کا دل ٹھنڈا ہو جائے، ان کی آنکھوں میں جگنو جگمگانے لگے اور پیار ان کے چہروں پہ آنے لگے، وہ صحابہ کی تعریف کرنے لگے، تو سمجھ جاؤ پکے مومن ہیں. اور اگر صحابہ کا نام سن کر تیوڑی چڑھنے لگے، صحابہ کا نام سن کر ہوش اڑنے لگے، صحابہ کا نام سن کر ان کی جو خاموش زبان تھی وہ چلنے لگے اور صحابہ کی گستاخی کرنے لگے، تو سمجھ جاؤ یہ منافق ہے. اس لیے کہ منافق اور مومن کی پہچان یہ ہے، مومن کے سامنے صحابہ کا ذکر کرو گے تو دل باغ باغ ہو جائے گا، منافق کے سامنے صحابہ کا ذکر کرو گے تو پریشان ہو جائے گا. ان سے یہ کہو آمینو کما آمن الناس، ویسے ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے صحابہ. اب جب اس دور کے منافقوں سے کہا گیا کہ صحابہ جیسا ایمان لاؤ، تو منافق تھے نا، فوراً بول اٹھے انومن کما آمن السفہا، ہم بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں. فوراً نہ صرف ویسا ایمان لانے سے انکار کیا، حالانکہ یہ وہ طبقہ ہے جو کہتا تھا آمنا باللہ، یہ وہ طبقہ ہے جو کہتا تھا نشہد انک رسول اللہ، یہ وہ طبقہ ہے جو کہتا تھا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، ہم تو انا معاکم، تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ہی تو ہیں، تمہارے ہی ساتھی ہیں. لیکن جب صحابہ کا ذکر آیا تو نہ صرف یہ کہنا، یہ کہنے کی بجائے کہ جی ٹھیک ہے ہم ویسے ہی مان جائیں گے، یہ نہیں کہا، بلکہ گالی دی، گالی دل کی بات زبان پر آئی، گالی دی انہوں نے، اور گالی دے کر کہا ہم بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں. جو اس دور میں صحابہ کو گالی دے وہ بھی منافق ہے، جو آج کے دور میں صحابہ کو گالی دے وہ بھی منافق ہے. منافق کے سامنے ذکر صحابہ کا کرو. میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے اے نبی کے صحابہ تم ایمان لائے ہو، اگر یہ لوگ ویسے ایمان لائیں گے، یعنی منافق اگر ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو، فقد اهتدوا، تب ہدایت یافتہ ہوں گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم سے منہ موڑ لیں گے، اگر صحابہ سے منہ پھیر لیں گے، اگر صحابہ سے اعراض کریں گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، ذلت، گمراہی، تباہی، بربادی، جہنم ان کا گڑا بن سکتی ہے، یہ ہدایت کی راہ پہ نہیں چل سکتے. راہ ہدایت پہ چلنے کے لیے صحابہ کے راہ پر آنا ہوگا، اور صحابہ کرام کے انداز، افکار اور ان کی سنتوں کو اپنانا ہوگا، ان سے محبت کرنا ہوگا. تو منافق، اب منافقوں کی پہچان قرآن کے ذریعے سے سنیں، کہ جب ان سے کہا گیا صحابہ جیسا ایمان لاؤ تو کہنے لگے ہم بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں. گالی دی. یہ گالیاں دینا صحابہ کو تو ان ظالموں کا شیوا تھا، یہاں ان کو بے وقوف کہا. اور سورہ منافقین میں صحابہ کو کہا لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. ہم مدینہ میں واپس چلے چلے، سفر سے واپس آ رہے تھے، ہم عزت والے لوگ ان ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے. وہاں انہوں نے صحابہ کو ذلیل کہا. تو صحابہ کے بے وقوف کہنے والے بھی منافق تھے، ذلیل کہنے والے بھی منافق تھے. آج جو صحابہ کو بے وقوف کہیں یا ذلیل کہیں، اپنے آپ کو مومن کہیں، صحابہ کو کافر کہیں، وہ منافق نہ کہیں گے تو ان کو کیا کہو گے؟ منافق ہی کہہ سکتے ہیں نا، منافق ہے اس دور کے. اور قرآن کہتا ہے ہدایت پانی ہے تو صحابہ کی راہوں پر آؤ، منہ پھیرو گے تو ذلت و گمراہی کے گڑے میں جاؤ گے، ہدایت پہ نہیں آ سکتے. کون جب انہوں نے کہا ہم بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں، یا وہاں کہا یہ ذلیل ہے، بلکہ ایک جگہ کہا انما نحن مستہزئون، ہم تو اس سے مذاق کرتے ہیں، ہم تو صحابہ سے مذاق کرتے ہیں. اللہ نے کیا جواب دیا؟ جواب سنیے قرآن کا. بعض لوگ کہتے ہیں اجی صحابہ کو گالی دیتے ہیں تو اپنا منہ خراب کرتے ہیں، اپنی زبان خراب کرتے ہیں، اپنی آخرت خراب کرتے ہیں. ہمیں جواب نہیں دینا چاہیے، ہمیں جواب نہیں دینا چاہیے. سب سے پہلے تو میں اس مصلحت پسند سے یا صلح کن پر ہے وہ، میں اس شریف النفس انسان سے پوچھتا ہوں، جب یہی گال جو وہ صحابہ کو دیتے ہیں آپ کے والد محترم کو دی جائے تو پھر آپ کا انداز کیا ہوگا؟ یہی گال جو وہ ام الوہات المومنین کو دیتی ہیں آپ کی ماں کو دی جائے تو پھر آپ کا انداز کیا ہوگا؟ جب یہی گال آپ کی ذات کو دی جائے، ہاں جی، کہا جائے کہ تو کافر ہے، تو منافق ہے، تو جہنمی ہے، تیرا باپ جہنمی ہے، تو جہنم کا کتا ہے، یہ ساری گالیں تجھے تیرے باپ یا تیری ماں کو دی جائے، کہتا جی میں زبان نہ کاٹ دوں گا. سبحان اللہ، اپنی ذات کے لیے تو اتنے غیرت مند ہو، بے غیرتی صحابہ کے نام پر ہی آئی ہے کہ وہاں ہی برداشت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے. یاد رکھو، ہم خاموش رہتے، ہم چپ رہتے اگر خدا خاموش رہتا، ہم چپ رہتے اگر مصطفیٰ خاموش رہتا، ہم چپ رہتے کہ خدا خاموش ہے، محمد مصطفیٰ خاموش ہے، جب وہ خاموش ہے تو ہم بھی خاموش رہیں. جب انہوں نے صحابہ کو کہا نا بے وقوف، یا وہاں صحابہ کو کہا ذلیل معاذ اللہ، یا کہا کہ ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ خاموش نہیں رہا. اللہ نے فرمایا سنو الا انہم ہم السفہا، تم ہی بدترین بے وقوف ہو، تم ہی بدترین بے وقوف ہو. اور آگے سے کہا اللہ یستہزئ بہم، صحابہ کا مذاق اڑانے والوں تم سے تمہارا مذاق خدا اڑائے گا. اور جنہوں نے صحابہ کو ذلیل کہا فرمایا وللہ العزت وللرسول وللمومنین، اللہ رسول اور صحابہ عزت والے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ ذلیل ہے، تم ذلیل ہو، یہ تو عزت والے لوگ. تو میں کہتا ہوں جتنا اللہ نے بتایا ہے اتنا ہی کر لو. جو صحابہ کو بے وقوف کہے وہ خود بدترین بے وقوف ہے، جو صحابہ کو ذلیل کہے وہ خود بدترین ذلیل ہے، جو صحابہ کا مذاق اڑائے وہ خود بدترین مذاق کے قابل ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکا دیتے ہیں اور صحابہ کو دیتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ خود دھوکے میں ہے. جو صحابہ کو دھوکا دے وہ بدترین دھوکے باز ہے، خود دھوکے میں مبتلا ہے. جو صحابہ کو بے وقوف کہے وہ بدترین بے وقوف ہے. جو صحابہ کو ذلیل کہے وہ بدترین ذلیل ہے. جو صحابہ کو ظالم کہے وہ بدترین ظالم ہے. جو صحابہ کو کافر کہے وہ بدترین
کافر ہے.
میرا اصول ہے یا قرآن کا اصول ہے؟
قرآن کا اصول.
میری بات تو نہیں ہے نا. اللہ نے جواب دیا یا نہیں دیا؟
دیا.
تو ہمیں بھی دینا چاہیے یا چپ کرنا چاہیے؟ اگر جواب دیں گے تو قرآن کے حکم پر عمل ہوگا، اگر چپ رہیں گے تو قرآن کی نافرمانی ہوگی، نافرمانی ہوگی قرآن کی. یہ وہ قوم ہے منافقوں کی. تو فرمایا ان کو جانچو صحابہ پر، ان کو جانچو صحابہ پر کہ صحابہ کے موقع پر آ کر یہ کیا کہتے ہیں. حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے استفتاء مرتب فرمایا، اس استفتاء میں انہوں نے وہ حوالے نقل کیے جو ایک نام نہاد اسلامی انقلاب کا علم بردار اپنی کتابوں میں لکھتا رہا. کہتا رہا میں اسلام کا ہیرو ہوں، میں اسلامی انقلاب کا علم بردار ہوں، میں اسلام کا ہیرو ہوں. اپنی کتاب کشف اسرار میں لکھتا رہا کہ حضرت عمر تو اصلی کافر اور زندیق تھے، اپنے آپ کو اسلام کا ہیرو اور کہتا لکھ رہا ہے میں اس خدا کو بھی خدا نہیں مانتا جس خدا نے عثمان اور معاویہ جیسے بدگماشوں کو حکومت دی. اب بتائیں کہ حکومت اور اقتدار دینے والا کون ہے؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ ہے بادشاہوں کا حقیقی بادشاہی، وہ ہے جسے چاہے حکومت دے دے، جسے چاہے چھین لے، کسی کو تخت پہ بٹھاتا ہے، کسی کو تخت اعداد پہ کھڑا کرتا ہے، کبھی وہ وزیر اعظم ہاؤس میں اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوتا ہے، کبھی اڈے کی جیلوں میں بیٹھا ہوتا ہے، یہ تو خدا کے اختیار میں ہے۔ تو اب بتلاؤ حضرت سیدنا عثمان غنی کو 12 سال کے لیے خلافت کس نے دی؟
اللہ نے۔
کس نے دی؟
اللہ نے۔
اور وہ کہتا ہے میں اس خدا کو بھی نہیں مانتا جس خدا نے عثمان غنی جیسے، آگے گالی دے کر کہتا ہے کہ ان کو حکومت دی، ان کو حکومت دی۔ بھائی تو کون ہے بات کرنے والا؟ کہتا ہے میں اسلام کا ہیرو، میں اسلام کا ہیرو۔ یہ 1400 سال کے بعد اسلام کے ہیرو، اور جو اسلام کے حقیقی ہیرو وہ کافر قرار پا گئے، وہ کافر قرار پا گئے۔ اس اتنی بڑی گالی کو سن کر خاموش رہنا، اگر خدا نے سکھایا ہے تو خاموش رہو، اگر بولنا خدا نے سکھایا ہے تو بولو، خدا نے ہمیں بولنا سکھایا ہے، خاموش رہنا نہیں سکھایا۔ کہ یہی بولنا تو منافقین سے جہاد ہے، یہی بولنا تو منافقین سے جہاد ہے، یہی بولنا تو جہاد ہے۔ تو استفتاح مرتب کر کے جب یہ حوالے لکھے، اور کئی حوالے لکھے، تو یہ حوالہ، یہ استفتاح بھیجا کس نے؟ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کہاں بھیجا؟ دارالعلوم دیوبند میں، اور وہاں اس وقت مفتی اعظم تھے حضرت مفتی محمود گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابھی میں ساؤتھ افریقہ سے آیا ہوں، وہ وہاں دفن ہے، تو میں وہاں یہ حوالہ بہت سنایا کرتا تھا۔ میں نے کہا آج وہ عظیم شخصی ہستی تمہاری سرزمین پر دفن ہے، اور اس بہت مانتے ہیں، بڑے 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 بزرگ تھے۔ تو انہوں نے جواب دیا اس فتوے کا، جو صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کا تعین کرنے کے بعد آج بھی صحابہ کو گالی دینے والے کے بارے میں بتانا کہ اس کی شرعی کیا حیثیت ہے، یہی تو جہاد ہے، یہی تو ہے۔ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل۔ آسان ہوتا تو ہر کوئی کر لیتا، آسان ہوتا تو ہر کوئی کر لیتا، مشکل ہے۔ اور جہاد میں مشکل تو ہوتی ہے، جہاد میں مشکل تو ہوتی ہے۔ حضرت مفتی محمود گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، جواب میں ایک واقعہ نقل کیا، فرمایا میں جواب دیتا ہوں اور ساتھ ایک واقعہ بیان کیا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں دس حدیث دے رہے تھے، فداخل ہارون رشید، اسی اسنا میں خلیفہ وقت ہارون رشید جیسا آدمی مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ کتنی بڑی حکومت تھی آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے، عالم اسلام کی سرحدیں کتنی کہاں تھیں، پرتگال سے لے کر چین کے ساحل تک، دیواروں تک عالم اسلام کی ایک حکومت تھی، اور اس کے سربراہ اور خلیفہ کا نام ہارون رشید تھا۔ بس اللہ رکعتین، 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر سلام پڑھا، خلیفہ وقت آیا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، سلام پڑھنے جا رہا ہے، یہ خلیفہ وقت ہے، یہ امام وقت ہے، اس کے درس میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی توقع پیدا نہیں ہوا کہ چھوڑو بھی چھوڑو چھوڑو خلیفہ صاحب آ گئے ہیں، اچھا بھائی کل پڑھاواں گے، باقی ذرا حضرت کے ساتھ ہی چوم لیں، ذرا لائن میں کھڑے ہو جائیں 2-3 تاریخیں۔ یہ ہے علماء حق، بادشاہ گورنر وزیر آئے جائے ان کی جانے بلا، وہ جس منصب پر جس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کرسی پر ہزاروں شاہیاں اور خلافتیں قربان ہیں، کوئی پرابلم نہیں، اپنا درس دے رہے ہیں۔ ہارون رشید گیا، واپس آیا، آپ کی مجلس میں بیٹھا، مستفیض ہونے لگا۔ جب علماء میں یہ خیرت اور وقار ہوتی ہے تو بادشاہ اگر پیروں میں بیٹھا کرتے ہیں، پیروں میں بیٹھا کرتے ہیں، اور جب علماء اپنا وقار اور احترام چھوڑ دیں اور علماء اپنی عظمت کو پہچاننا چھوڑ دیں تو پھر علماء کے ہاتھوں میں شاہوں کی جوتیاں بھی ہوتی ہیں، علماء کے سر پر شاہوں کے، علماء کے منہ پر شاہوں کی چپتے بھی ہوتی ہیں۔ بیٹھ گیا، مجلس برخاست ہوئی، کھڑا ہو گیا ہارون رشید، کہا جی ایک سوال کرنا ہے، اگر اجازت ہو تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میں سوال کرو، سوال کیا، هل لمن سب اصحاب رسول اللہ فی الفیح حق، جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دیتا ہے کیا مال فیح میں، بیت المال میں، سرکاری خزانے میں اس کا کوئی حق ہے؟ بیمار ہو جائے تو علاج کرایا جا سکتا ہے، مکان اس کا گر پڑے تو مکان بنوا کر دیا جا سکتا ہے، بھوکا ہو تو سرکاری خزانے سے مدد کی جا سکتی ہے، اور اگر بے روزگار ہو تو سرکاری خزانے سے کوئی سرکاری ملازمت دی جا سکتی ہے؟ امام مالک نے فرمایا ہرگز نہیں، اس کا بیت المال فیح سے، بیت المال سے کوئی تعلق نہیں ہے، بیت المال تو مسلمانوں کا ہے، اس کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ ہارون رشید کی آنکھیں پھٹ گئی کہ اتنا سخت فتویٰ کہ مسلمانوں کی صفوں سے نکال دیا اصحاب رسول کے گالی دینے والے کو۔ اس نے کہا ایک بار، من اين تقول، آپ کا فتویٰ سراخوں پر، کل انشاءاللہ آپ کا فتویٰ ہی میری حکومت کا قانون ہوگا، مجھے صرف میں تسلی قلب کے لیے پوچھتا ہوں آپ کے اس فتوے کی بنیاد کیا ہے؟
آپ کے اس فتوے کی بنیاد کیا ہے کہ جو شخص اصحاب رسول کو گالی دیتا ہے وہ مسلمانوں کی سب سے نکل جاتا ہے، آپ کے فتوے کی بنیاد کیا ہے؟ تو امام مالک نے فی البدیہ فرمایا، فتوا اپنی رائے سے نہیں دے رہا ہوں، فتوا خدا کے قرآن سے دے رہا ہوں، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، فتوا میرا قرآن کی آیت سے ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس سینے میں صحابہ کا غیظ و غضب ہے، جس سینے میں صحابہ کا کینہ ہے، جس سینے میں صحابہ کے لیے بغض ہے، عداوت ہے، وہ سینہ کسی مومن کا سینہ نہیں، کافر کا سینہ، یوجب الذرا لیغیظ بہم الکفار، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر رسول اللہ خوش ہوتے ہیں، صحابہ کو دیکھ کر نبوت بھی خوش ہے، نبوت کی اقتداء میں امت بھی خوش ہے، صحابہ کو دیکھ کر خدا بھی خوش ہے، رسول بھی خوش ہے، امت بھی خوش ہے، لیکن لیغیظ بہم الکفار، جن کے سینے صحابہ کو دیکھ کر جلتے ہیں، یہ سینے مومنوں کے سینے نہیں، کافروں کے سینے ہیں، کس کے سینے ہیں؟ کافروں کے سینے ہیں، یہ ہے جہاد مع المنافقین، کہ آج جس کی زبان سے صحابہ کے خلاف کوئی حرزہ سرائی کا لفظ آیا ہے، جس قلم سے صحابہ کرام کے خلاف کوئی ناشائستہ لفظ نکلا ہے، ناشائستہ کیا، ظالم کافر سے پیچھے تو رہتے نہیں ہیں، کفر کے فتوے سے نیچے تو آتے ہی نہیں ہے نا، یہی شخص جو اپنے آپ کو اسلام کا ہیرو کہتا ہے، کشف اسرار میں کہتا ہے سالہ در تمے ریاست و حکومت خود رابط پیغمبر جسمانند، صحابہ کرام کے بارے میں کہتا ہے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سال ہا سال تک اقتدار اور حکومت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو رسول اللہ سے چپکایا ہوا تھا، ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، 1400 سال کے بعد میں اس کے دل میں تو ایمان ہے، 1400 سال کے بعد یہ تو اسلام سے مخلص ہے، اسے 1400 سال کے بعد یہ نظر آ رہا ہے کہ صحابہ کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، میں اس عنوان پر تو کل تقریر کروں گا کہ صحابہ کے دلوں میں ایمان تھا یا نہیں تھا، یہ تو وہ جماعت ہے جن کے دلوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے کہ آیا تقوی ہے یا نہیں ہے، پھر اللہ جواب دیتے ہیں اولئک هم المتقون، اب امتحان لینے کے بعد رزلٹ بھی میں دیتا ہوں کہ یہ سارے متقی ہیں، والزمہم کلمت التقوی، میں نے تقوی ان کے ساتھ لازم کر دیا ہے، جس طرح سورج کے ساتھ روشنی لازم کر دی، پھول کے ساتھ خوشبو لازم کر دی، برف کے ساتھ ٹھنڈک لازم کر دی، آگ کے ساتھ ہدت لازم کر دی، صحابہ کے ساتھ تقوی لازم کر دی، جس طرح آگ سے ہدت چھین کوئی نہیں سکتا، پھول سے خوشبو جدا کوئی نہیں کر سکتا، سورج سے روشنی الگ کوئی نہیں کر سکتا، صحابہ سے تقوی جدا کوئی نہیں کر سکتا، یہ تو میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا مقام صحابیت پر، 750 آیتیں ہیں صحابہ کے بارے میں قرآن میں، اور اللہ کے فضل سے میں ایک مجلس میں بیٹھا فی البدیہ قرآن پاک کی 250 آیتیں تسلسل سے پڑھ سکتا ہوں کہ صحابہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، جن کے ایمان کی گواہیاں قرآن دے، جن کو متقی قرآن کہے، یہ 1400 سال کے بعد کہتا ہے سال ہا تک تمہیں ریاست و حکومت خدرا پیغمبر جسمانند، اسی کی ایسی ہی بد زبان آدمی کے جواب میں اس وقت بھی اس طبقے کے بارے میں قرآن نے کہا تھا تم ہی بدترین بیوقوف ہو، تم ہی ذلیل ہو، تم ہی ظالم، صحابہ کو ظالم کہنے والا بدترین ظالم ہے، صحابہ کو کافر کہنے والا بدترین کافر ہے، میں کہتا ہوں تو 1400 سال کے بعد کہتا ہے حضرت عمر کافر اور زندیق تھے، میں کہتا ہوں تو بدترین کافر اور زندیق ہے، یہی ان سے جہاد ہے، مگر یاد رکھو یہ کہنا آسان ہے، یہ کہنا آسان ہے مگر ہر جگہ نہیں، یہ لفظ کہنے کے جرم میں 6 ماہ تک مولانا حقرواز شہید نے قید کاٹی، یہی لفظ کہنے کے جرم میں 6.5 سال تک جیل کاٹتا رہا ہوں، یہ لفظ کہتے ہیں کہ جو صحابہ کے جس نے یہاں نام نہیں لیتا وہاں تو اللہ اعلان نام لیتے ہیں، فلاں کتاب میں لکھا ہے، اور کتاب لکھنے والے سن تو کائنات کا بدترین کافر ہے، تیرے ماننے والے بھی کائنات کے بدترین کافر ہے، ہر وہ شخص جو اپنے دل میں صحابہ کا بغض اور کینہ رکھتا ہے، زبان سے صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرتا ہے، وہ کائنات کا بدترین کافر ہے، کہتے ہیں نتیجے کے طور پر جیل میں جائیں یا گولی کھا کر قبر میں جائیں، ہمارے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کسی اور کے لیے ہوگا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، منافقت جہاد فی المنافقین، جیسے جی کیا ہوا جی، اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، کچھ نرمی ہونی چاہیے، اور ساتھ آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، کہ اللہ کے دین کی طرف حکمت سے، پیار سے، محبت سے بلانا چاہیے، او خدا کے بندو سوچو تو صحیح کہ کس آیت کو کہاں فٹ کرنا ہے، آپ دعوت کی بات کر رہے ہیں، ہاں جب دعوت دینا ہے تو یہی انداز ہونا چاہیے، آپ دعوت کی بات کر رہے ہیں، میں دعوت کی بات نہیں کر رہا، یہ آیت دعوت کے لیے ہے، جب آپ نے کسی کو اپنے گھر میں بلانا ہے تو پیار سے محبت سے حضرت حضور جناب والا تشریف لائیے گھر میں آئیے. اور جب آپ کے گھر میں چور گھس آئے اور اس کو آپ نے گھر سے باہر نکالنا ہے تو کہیں گے حضرت چور صاحب جناب ڈاکو صاحب مدثر لالی تشریف لے جائیے, وہ تو جانے کے لیے آیا نہیں ہے. تو پھر مکہ مارنا ہوگا, تھپڑ مارنا ہوگا, دو چار کھانی ہوگی, دو چار مارنی ہوگی, دھکے دے کر باہر نکالنا ہوگا, پھر حکمت اور موعظہ حسنا نہیں ہوگی. تو میں کہا کرتا ہوں یہ آیتیں اردو کے لیے ہیں, ہمارا انداز اخرج کے لیے ہے. نکل نکل نکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ 36 منافقوں کو کھڑا کیا تھا, کھڑا فرمایا تم منافق ہو, گیٹ آؤٹ, نکلو میری مسجد سے باہر. تو اس وقت کیا فرمایا تھا, حضرات منافقین مدثر العالی اے دامت برکات کم العالیہ ہماری مسجد سے باہر تشریف لے جائیے, یہ فرمایا تھا. منافق کے لیے اخرج ہے, ادو نہیں ہے. جس کو دعوت دینا اس کے لیے یہی آیت ہے, جس کو نکالنا ہے اپنی صفوں سے تو وہ تو نکلنے کی تیاری, وہ تو کہتا نہ معاف نہ, تو تمہارے ساتھ ہے, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. وہ دھکے دے کر نکالنا پڑتا ہے, نعرے لگا کر نکالنا پڑتا ہے. نکالنا جو اپنی صفوں سے باہر نکالنا ہے کہ جہاد بالمنافقین یہی ہے کہ ان کے چہرے سے پردے ہٹاؤ اور مسلمانوں کی صفوں سے باہر کرو. آج بھی منافقوں کے چہرے سے پردے ہٹانا یہ جہاد بالمنافقین ہے, اور ان کو مسلمانوں کی صفوں سے باہر کھڑا کر دینا, بتا دینا کہ یہ کافر ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے نہیں ہے, یہی جہاد بالمنافقین ہے, یہی جہاد بالمنافقین ہے. آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. آئیے پہلے کہتے جی ان منافقوں سے آپ آج کے منافقوں کو کیوں ملاتے ہیں, تو میرا دعویٰ تھا کہ جس طرح جوتی جوتی کے مشابہ ہوتی ہے آج کا منافق اس دور کے منافقوں کے مشابہ. آئیے اس دور میں سیدہ طیبہ طہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت کس نے لگائی تھی؟ بولے بولے کس نے لگائی تھی؟ مکہ کے مشرکوں نے نہیں لگائی تھی, منافقوں نے لگائی تھی. اور آج اسی تہمت کو لے کر جھنڈورا پیٹنے والے, وہی بات بار بار دہرا کر امی عائشہ صدیقہ پر تبرہ کرنے والے, ان کو منافقہ اور کافرہ کہنے والے, اگر یہ منافق نہیں تو پھر اور کون ہے؟ کون ہے جس نے اپنی کتاب میں لکھا, جو کتاب ایرانی انقلاب کے بعد سب سے پہلے سرکاری پریس میں شائع ہوئی, ملا باقر مجلسی کی کتاب حق یقین, کہتا ہے چون قائم ما زہر شبات عائشہ را زندہ کو نہ رکھتا برو حد سنا دوں. جب ہمارا امام آئے زہر ہوگا پہاڑ سے پار نکلے گا, حضرت عائشہ کو زندہ کر کے ان کے وجود پہ کوڑے مارے گا, سزا حد جاری کرے گا اس جرم کی. جن کا یہ عقیدہ ہے تو یہ منافق نہیں, جنہوں نے صحابہ کو ذلیل کہا وہ منافق تھے. آج جو کہہ رہے ہیں یہ منافق نہیں ہے, جنہوں نے اس ان سے انہوں نے تو وہ لفظ ادا ہی نہیں کیے. کہتے جی درگزر درگزر, میں درگزر کرنے کو تیار ہوں, ذرا ترمذی شریف کے صفحات سے یہ حدیث ختم کرا دیجئے نا, ذخیرہ حدیث سے اس حدیث کو نکال دیجئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا. آپ نے فرمایا کون ہے؟ فلاں شخص فوت ہو گیا جی. فرمایا لے جاؤ, تم جنازہ پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو, میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا. وہ تو صحابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ اجمعین. عرض کیا اللہ کے رسول جو آپ کی بارگاہ سے مردود ہو جائے ہم اس کا جنازہ پڑھیں؟ ہم آپ کے ماننے والے ہیں, ہم آپ کے جان نثار ہیں, ہم تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ چکا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ سے اور خدا سے محبت کی ہے تو پھر چاہے ہمارا باپ ہے, چاہے ہمارا بھائی ہے, چاہے ہمارے بیٹے ہیں, چاہے ہمارا قبیلہ ہے, ہم نے تو سب کو چھوڑ دیا ہے. فرمایا آپ ایسی قوم کو نہیں دیکھیں گے جو خدا اور اس کے رسول سے محبت کرتی ہے, پھر ان لوگوں سے دوستی رکھتی ہو جو خدا اور اس کے رسول کے دشمن ہیں, چاہے ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں. آپ کی خاطر تو ہم نے ماں باپ چھوڑ دیے, آپ کی خاطر تو اولاد قربان کر دی, آپ کی خاطر تو برادری پر قربان کر دی, آپ کی خاطر تو وطن چھوڑ دیا, آپ کی خاطر تو بھائیوں کے مقابلے میں تلوار لے کر آ گئے. آپ ایک شخص کو مردود قرار دیں, ہم اس کا جنازہ پڑھیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا وہی ہے جو آپ کا ہے. یہ ہے صحابہ, ہمارا وہی ہے جو آپ کا. لیکن حضرت اتنی بات ارشاد فرما دیجئے, لوگ ہم سے پوچھیں گے یہ تو نماز پڑھا کرتا تھا, یہ تو تمہارے ساتھ رہا کرتا تھا, یہ تو کلمہ پڑھا کرتا تھا, اس کا جنازہ رسول اللہ نے کیوں نہیں پڑھایا؟ وجہ بتا دیجئے. فرمایا انہ کان یبغض من عثمان, اس کے سینے میں میرے عثمان کا بغض ہے, جس کے سینے میں میرے عثمان کا بغض ہوگا میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا. کیوں جی؟ معافی ملی ہے؟
نہیں.
معافی ملی ہے؟
نہیں.
اس وقت جس کے سینے میں بغض عثمان ہے وہ بارگاہ رسالت سے مردود ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، اور قرآن نے تو پھر حکم ہی دے دیا نا، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، ان میں سے کوئی مر جائے ہمیشہ ہمیشہ یہ حکم رہے ان کا جنازہ
نہیں پڑھ.
تو جناب آج ہم جاتے کہتے ہیں ان کے سینوں میں بغض عثمان ہے، اور کتنا بغض ہے کہ وہ خبیث کہتا ہے میں اس خدا کو بھی خدا نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے لوگوں کو حکومت دی. آگے تو گالی ہے، میں گالی نقل نہیں کر سکتا. ان کے سینے میں اتنا بڑا بغض ہو اور پھر وہ مردود مر جائے تو مجھے کہتے ہو جا کے جنازہ پڑھوں یا غیبا نہ جنازہ پڑھوں، میں تو نہیں پڑھ سکتا، میں لعنت تو بھیج سکتا ہوں، جنازہ نہیں پڑھ سکتا. ابھی مولانا نے لعنت کا لفظ استعمال کر دیا، مولانا نے آپ نے لعنت کا لفظ استعمال کر دیا. بھئی ہم تو نبی رحمت کے ماننے والے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم نے تو پتھر کھا کر بھی دعائیں دی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ کسی جانور پر بھی لعنت نہیں کرنی چاہیے. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، لیکن مولانا آپ نے تو لعنت کر دی ہے. اچھا میں نے غلط کی ہے، وضاحت تو ایسے ہی لگتا ہے. سنیے حدیث، اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي، جب تم دیکھو اس طبقے کو جو میرے صحابہ کو گالی دے، چپ نہیں رہنا. فقولوا، بول اٹھو، کیا بولیں یا اللہ یا رسول اللہ، کیا بولیں کہ اللہم اللہ ان کو ہدایت دے دے، کیا بولیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے. فرمایا پھر بولو لعنت اللہ علی شرکم. جب تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابہ کو گالی دے تو ایک تو چپ نہیں رہنا، فقولوا، بولو، بقولو، بولو، تو بولے کیا؟ اچھا بولے، پیار والا بول بولے. فرمایا نہیں، بولو، نبوت آپ کو سکھا رہی ہے بولنا. لعنت اللہ علی شرکم، تمہاری اس برائی پر خدا کی لعنت ہو. تو گستاخ صحابہ پر لعنت ہمیں کس نے سکھائی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ لعنت کرنی ہے. تو مجھے کہہ دو جنازہ پڑھو، قرآن کہتا ہے اس کے جنازے پر کھڑے ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے. لعنت کر سکتے ہو، جنازہ نہیں پڑھ سکتے. اور راہ جا رہے ہو، اللہ بھی آپ تو وہ مر گیا، میں کبھی اس ملک میں چلے جاؤں تو وہ مجھے کہیں گے چلو تم سرکاری دورے پر آئے ہو، ذرا چادری چڑھا دو پھولوں کی. فرمایا لا تقم علی قبری، پھولوں کی چادر تو دور کی بات ہے، ایک منٹ اس کی قبر پہ کھڑا ہونے کی بھی اجازت نہیں. کوئی کہے کہ یہ حکم صرف رسول اللہ کے لیے خاص تھا، نہیں، حکم آپ کے ذریعے سے پوری امت کے لیے. یہ ہے جہاد بالمنافقین، اور ضابطوں کا یہاں رہتے ہوئے پورا احساس بھی کرنا ہے اور پابندی بھی کرنی ہے. ذہن رکھیں، جتنے ہمارے ساتھی ہندوستان سے یا پاکستان سے یہاں آئے ہوئے ہیں، سب کو میں یہ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی روزی، آپ کا رزق اس ملک کے ساتھ وابستہ کیا ہے. آپ کے بچے، آپ کے قبیلے، آپ کا خاندان، آپ کے پیچھے والے، آپ کی اس محنت کی وجہ سے، اس رزق کی وجہ سے کتنے لوگوں کے گھروں میں دیے جل رہے ہیں، آگ جل رہی ہے، چولہے جل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق حلال اس ملک سے وابستہ کیا ہے، لہذا اس ملک میں رہتے ہوئے یہاں کے قانون اور ضابطوں کی پابندی کیجئے، اور اس ملک میں رہتے ہوئے یہاں والوں کے لیے دعائیں کریں اور کوشش کریں اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور زیادہ خیر و صلاح کا ملک بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک والوں سے دین کی خدمت لے دیں. اس لیے یہ بات میں نے ضروری آپ سے کہنا ہے اور یہ بجے میں رکھیں. تو اس لیے یہاں کے ضابطے اور پابندیاں کچھ ایسی ہیں کہ میں ویسی تقریر نہیں کر سکتا، ورنہ بحمد اللہ تعالیٰ ایک تقریر کر دوں آپ چین سے بیٹھیں گے نہیں، پھر میں چپ ہو جاؤں گا آپ ہی بولیں گے، پھر میں چپ ہو جاؤں گا آپ ہی بولیں گے، اور کیا کیا بولیں گے وہ آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ آپ کیا بول رہے ہیں. بحمد اللہ تعالیٰ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انسان اپنی بات کر سکے، یہ اللہ کا احسان ہے. میں نے قومی اسمبلی میں ایک دن کہا تھا، میں نے کہا ایک گھنٹہ تم مجھے تقریر کرنے کے لیے دے دو کہ صحابہ کے دشمنوں کی شریعت حیثیت کیا ہے، اگر گھر گھر سے بچہ بچہ کافر کے نعرے لگاتا نہ نکلے تو مجھے گولی مار دینا. ایک دن کشمیر کے مسئلے پر جہاد پر بات ہو رہی تھی، میں نے کہا چھوڑو تقریریں، ایک گھنٹہ مجھے تقریر کر لینے دو ٹی وی اور ریڈیو پر، اگر بچہ جہاد کے نعرے لگاتا نہ نکلے تو پھر کہنا. اللہ کی دیر ہوتی ہے الحمدللہ، اپنی بات کسی کو سمجھانا یہ بھی اللہ کی دین ہے، ورنہ آدمی کیا چاہیے تھا کہ دوسرے آدمی کے ذہن میں اپنی بات ڈالے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. تو یہاں اگر میں اس انداز میں بول رہا ہوں تو یہاں ہمیں یہاں کے اصول، ضابطے اور قوانین کی ہم پابندی کرتے ہیں. تو بات تو سمجھ آ رہی ہے نا میری، میں نے کوئی بات بغیر تلیل کے کی ہے؟ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ گستاخ صحابہ اس کی شریعت حیثیت کیا ہے. امام مالک کا فتویٰ جو قرآن سے تھا وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. قرآن پاک کا انداز، یعنی جو خدا کا انداز ہے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، جو خدا کا انداز ہے وہ میں نے آپ کے سامنے نقل کر دیا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے وہ میں نے آپ کے سامنے نقل کر دیا. فرمایا جنازہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، ان کی قبر پر ایک منٹ کھڑا بھی ہونا
نہیں.
چلو ٹھیک ہے، لیکن میں کبھی کبھی جاؤں تو وہ کہیں جی ہمارے فلاں مر گئے ہیں، تو میں کیا دعا استغفار کروں؟ فرمایا نہ، استغفار کی بھی اجازت
نہیں.
استغفار تو کیا جاتا ہے مومن کے لیے، مسلمان کے لیے. تو اللہ میاں یہ بھی تو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، تو فرمایا میں نے بتا نہیں دیا کہ سب سے جہنم کا بدترین گھڑا میں نے تیاری ان کے لیے کیا ہوا ہے. تو جو جہنم کے وی آئی پی طبقے میں پہنچے ہوئے ہیں، تم استغفار کرو گے بھی تو ان کو فائدہ
نہیں،
ان کو فائدہ
نہیں.
تم کیا اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جن کے بارے میں میرا عقیدہ ہے ان کے لبوں سے زبان بات نکلتی بعد میں ہے قبولیت پہلے حاصل کرتی ہے. کیوں؟ کہ ان کے لبوں پہ بات آتی ہی وہ ہے جو خدا چاہتا ہے. بات کیوں؟ ما ينطق عن الهوى، وہ تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں. ان هو الا وحی یوحا، وہی بات فرماتے ہیں جو ان کے دل پر القاء ہوتی ہے، وحی کے ذریعے سے آتی ہے. اب اللہ ایسی عظیم ہستی سے فرما رہے ہیں اے میرے پیغمبر ان تستغفر لهم سبعین مرہ، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان منافقوں کی مغفرت کی دعا کریں گے تو آگے کیا ہے؟ لن یغفر اللہ لہم، ہرگز ہرگز خدا اس کو قبول نہیں کرے گا ان منافقوں کے لیے. بدبختی دیکھ لیجئے کتنے بڑے بدبخت ہیں اصحاب رسول کے گستاخ، کتنی بڑی بدبختی. اور یہاں پر مجھے وہ یاد آتی ہے، بزرگوں کی بات بھی کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں ایک بزرگ تھے حضرت سواد شریف رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے. ابھی ان کو دنیا سے گئے ہوئے 80 سال ہوئے ہیں. کئی ہمارے بزرگ ایسے جنہوں نے ان کی زیارت بھی کی ہوئی ہے. کروڑ لالی سن سیدھا لیا میں ہوتے تھے، ابھی پاکستان بنا نہیں تھا. اتنے اللہ والے تھے، جب محبت سے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتے اور کہہ دیتے یار تو کلمہ پڑھ لے، تو اللہ کا کرم ہو جاتا، اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا. ہندوؤں نے ان کے خلاف اور عیسائیوں نے ان کے خلاف بھکر اس وقت ضلع تھا، اب تو ضلع دیا ہے، وہاں کے ڈی سی کے ہاں مقدمہ دائر کر دیا کہ یہ زبردستی مسلمان بناتے ہیں غیر مسلموں کو. حضرت کو وہاں بلوا لیا گیا، اور اس وقت ڈپٹی کمشنر انگریز تھا، غیر مسلم تھا. تو اس نے کہا مولانا صاحب آپ، بابا جی آپ زبردستی لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں؟ تو فرماتے زبردستی تو کوئی نہیں، میں تجھے بھی کہتا ہوں تو بھی کلمہ پڑھ لے تاکہ تیری جنت بن جائے. اتنا کہنے کی دیر تھی وہ بھی لا الہ الا اللہ، وہ بھی کلمہ پڑھنے لگ گیا. اللہ کے ہاں بعد مستجاب دعوات ہوتے ہیں، اللہ نے اتنی تاثیر رکھی جب وہ درد کے ساتھ کہا تو وہی کلمہ پڑھنے لگ گیا. ان سے کسی نے کہا، اور یہ واقعہ مولانا حکمت شہید رحمۃ اللہ علیہ رپورٹ کیا کرتے تھے، ہماری مسجد حکمت شہید کے جو منتظم تھے بابا اللہ وسایا فوت ہو گئے ہیں 2 سال پہلے، انہوں نے خود حضرت کی زیارت کی ہوئی تھی. ان سے کہا کہ حضرت خیر مسلم دھڑا دھڑ ایمان لاتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان کو نہیں دیکھا، کالوں کو، کھٹملوں کو، کہ یہ کبھی آپ ایمان لایا ہو، یہ کیوں ایمان نہیں لاتے، یہ کیوں مسلمان نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے فرمایا بات اصل یہ ہے کل مولود یولد ورا الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مگر اپنے ماحول معاشرے خاندان کی وجہ سے وہ کفر کی طرف بڑھتا جاتا ہے، تو اس کی ایمان کی وہ جو جڑ ہوتی ہے نا وہ سوکھ جاتی ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ایمان کی جڑ کو ہرا کر دیتے ہیں. لیکن اس بدبخت طبقہ نے صحابہ اکرام کی گستاخی کر کر کے، صحابہ اکرام کو گالیاں دے دے کر، صحابہ اکرام پہ لانتیں کر کر کے اس جڑ کو جلا لیا ہے. جو جڑ سوکھی ہو وہ ہری ہو جایا کرتی ہے، جو جل جائے وہ ہری نہیں ہوا کرتی، جو جل جائے وہ ہری نہیں ہوا کرتی. یہ ہے منافقین. اب ان کی عادات کو پڑھ لیجئے، قرآن پاک میں ان کی عادات ہیں. ان کی جتنی عادات کو پڑھیں گے، جتنی عادات کو پڑھیں گے آپ کو پتا چل جائے گا یہ عجیب لوگ ہیں. جب ہم اسے کہتے ہیں یار بات سنو، تم اہل بیت سے محبت کا بڑا دعویٰ کرتے ہو. ہاں جی ہم تو ہیں ہی اہل بیت کو ماننے والے. حضرت یاری کو جو ہم ان کو تو مشکل کشا اور حاجت روا اور مولا علی مانتے ہیں. اچھا یار یہ بتاؤ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کتنا مانتے ہیں اور حضرت صحابہ کرام کو آپ نہیں مانتے؟ کہتے جی کیسے مانے، انہوں نے حضرت علی کی خلافت چھین لی. کیسے مانے، انہوں نے حضرت فاطمہ کو دھکے دیے، یہاں تک حضرت فاطمہ کو گرنے سے اتنا صدمہ ہوا کہ موسم کا حمل ساقت ہو گیا، بچہ شہید ہو گیا، یعنی پیدا نہیں ہوا، وہ ظالموں نے حمل کا نام بھی رکھ دیا. اچھا حضرت فاطمہ کو دھکے دیے، حضرت حسن حسین کو دھکے دیے، حضرت علی کو یہ کیا وہ کیا، بچپن سے بچوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ یہ جو ابو بکر عمر عثمان تھے نا،
انہوں نے حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کو مارا, ان کا بچہ شہید ہو گیا, حضرت علی کو دھکے دیے, خلافت چھین لی, حضرت علی کو گدے پہ بٹھا کر, میں جو بات کر رہا ہوں ہر بات ان کی کتابوں سے کر رہا ہوں, حضرت علی کو نے حضرت فاطمہ کو گدے پہ بٹھایا, حسن حسین کو ساتھ لیا, مدینہ میں دروازے دروازے پہ جا کر کہا میری خلافت چھن گئی ہے, میرا حق چھینا جا رہا ہے, میرا ساتھ دو. کسی نے حضرت فاطمہ کا حضرت علی کے آنے کا حیا نہ کیا, لوگوں نے دروازے بند کر لیے, بہت ظلم ہوا, خلافت چھین لی گئی, قرآن بدل دیا گیا. اچھا جی اتنا ظلم ہوا, تو کہنے لگے آپ بتائیں جو اہل بیت سے اتنا ظلم کریں ہم ان کو کیسے مان لیں, ہم ان کے ساتھ کیسے محبت کریں, ہمیں تو اس لیے نفرت ہے. اچھا بھائی آپ کو تو نفرت ہے لیکن ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ عجیب بات ہے, بھائی آپ کیا دیکھ رہے ہیں, ہم تو بھائی یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر تیار وہ شہید ہوئے, حضرت جعفر تیار کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس تھی, تو حضرت علی نے اپنی بھابھی کا نکاح حضرت ابو بکر سے کر دیا, پھر حضرت ابو بکر فوت ہوئے تو حضرت ابو بکر کی بیوہ اسماء بنت امیس ان میں سے حضرت ابو بکر کی اولاد بھی تھی, چھوٹا بیٹا جو دودھ پی رہا تھا اس کا نام محمد بن ابی بکر تھا, تو حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیوہ کے ساتھ اپنا نکاح کر لیا. اب بتاؤ دشمن کی بیوی کے ساتھ کوئی نکاح کیا کرتا ہے, یا دشمن کے ساتھ کوئی اپنی بھابھی کا نکاح کیا کرتا ہے؟ اور حضرت علی کی بیٹی حضرت فاطمہ سے جو حضرت حسن حسین کی سکی بہن تھی نام ام کلثوم تھا, وہ جوان ہوئی تو حضرت علی نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر سے کر دیا. بتاؤ کوئی آدمی دشمن سے اور اسلام کے دشمن سے اور کافر سے جیسا یہ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ اپنی بیٹی کا نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں, یہ تو نہیں ہے, نکاح بھی کر دیا, یہ بھی انہی کی کتابوں میں ہے. اچھا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایران سے فتح ہوا تو بقور ان کے تو ایران کی جو شہزادی آئی شارہ بانو, حضرت عمر نے اس شہزادی کا نکاح کرنے کے لیے فرمایا یہ ایران کی شہزادی ہے تو میں اسلام کے شہزادے حضرت حسین سے ان کا نکاح کرتا ہوں, اس سے ان کے پانچویں امام حضرت زین العابدین پیدا ہوئے ہیں. تو بھئی اگر دشمن تھے تو وہ دشمنوں کو رشتہ دیتا ہے. اس سے بڑھ کر یہ کہ حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا, ایک کا نام عمر رکھا, ایک کا نام عثمان رکھا, تو اپنے دشمنوں کے ناموں پر کوئی اپنے بیٹوں کا نام رکھتا ہے؟ اس سے بڑھ کر یہ کہ حضرت علی نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی, ان کے ہاتھ پر بیعت کی, ان کی تعریف کی, ان کے وزیر رہے, ان کے مشیر رہے اور ان کی مدہ سرائی کی, تو اپنے دشمن کے پیچھے کوئی نمازیں پڑھتا ہے؟ تو جب ہم 23 سالہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ تم حضرت علی کو مانتے ہو تو حضرت علی کی سنت پر عمل کر کے تم بھی اپنے بچوں کے نام ابو بکر عمر عثمان کیوں نہیں رکھ لیتے, جب تم حضرت علی کو مانتے ہو تو حضرت علی نے جن کے پیچھے نمازیں پڑھی جن کی تعریف کی تم ان کی تعریف کیوں نہیں کرتے ہو, جب تم ان کے حضرت علی کو مانتے ہو تو حضرت علی نے جس کو اپنا داماد بنایا حضرت عمر کو تم اس حضرت عمر سے پیار کیوں نہیں کرتے ہو, جب تم حضرت علی کو مانتے ہو تو جن کی بیوہ سے حضرت علی نے شادی کی جن کے بیٹے کی حضرت علی نے پرورش کی تم اس ابو بکر صدیق سے محبت کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو آگے سے جواب ملتا ہے نہیں, حضرت علی دل سے ان کو کافر جانتے تھے. بھئی دل کی بات تو ہمیں پتہ نہیں, ظاہر میں تو یہ ہے, کہتے حضرت علی تقیہ کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بھئی تقیہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے تقیہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو دل سے کافر سمجھو اس کو زبان سے مومن کہو, دل میں کچھ اور ہو زبان سے کچھ اور ہو اس کو تقیہ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم, جو دل میں ہے زبان میں جن کی لوگوں کی بات اس کے خلاف ہوتی ہے وہ تو منافق ہوتے ہیں. ظالموں تم حضرت علی کو منافق بنا کر پیش کر رہے ہیں, یہ کیسی محبت ہے کہ حضرت علی کے سارے کردار کو تم نے ایک منافق کا کردار بنا کر پیش کر دیا. کہتے جی ہمارے تو پہلے امام نے تقیہ کیا ہے ہم بھی تقیہ کریں گے. اور میں نے کہا چلو پھر تقیتاً تم بھی تقیہ کر کے اپنی اولاد کے نام ابو بکر عمر عثمان رکھ لو, تم بھی تقیہ کر کے حضرت ابو بکر عمر عثمان کی تعریف کر لو, تم بھی تقیہ کر کے حضرت ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں اچھے اچھے نظریات کا پرچار کرو, حضرت علی کی اسی سنت پر عمل کر لو. کہتے نہیں حضرت علی تو مجبور تھے تقیہ کرتے تھے, ہم مجبور نہیں ہیں لہذا ہم گالیاں دیں گے. تو حضرت علی کے ذمے جو بات لگائی اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے. تو میں دوستو یہ وہ طبقہ ہے جس نے اہل بیت عزام کا نام لیا اور نام لینے کے بعد ان کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ ان کے دلوں میں بات اور ہوتی تھی زبانوں پر بات اور ہوتی تھی. اچھا جی اگر تم کیا کرو گے؟ کہتے ہیں لا ایمان لمن لا تقیہ, لا جو تقیہ نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں ہے. ان تسعت آشار دین تقیہ, کہ دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصے ہیں ہی تقیہ, جی 9 حصے ہے ہی تقیہ. تو جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم تقیہ کو ماننے والے ہیں, ہم تقیہ پر عمل پیرا ہیں, ہمارے بڑے بھی تقیہ کرتے تھے, ہمارے چھوٹے بھی تقیہ کرتے ہیں, اور تقیہ ہوتا یہ ہے کہ دل میں کچھ اور ہو زبان پر کچھ اور ہو, تو جناب والا وہ خود نہیں مان رہے کہ ہم منافق ہیں, وہ خود تسلیم نہیں کر رہے کہ ہم منافق ہیں. منافق کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو تو کہتے ہیں, اسی کو تو کہتے ہیں منافقت.
اسی کو تو کہتے ہیں غیظہ لق الذین آمنوا قالوا آمنا، جب مسلمانوں سے ملیں گے ہم تمہارے بھائی ہیں جی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا اتحاد ہے، ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ہمارا اتحاد ہے، اتحاد بین المسلمین، ہم سب ایک اتحاد ہیں. جب وہ اپنے واپس جاتے ہیں بڑوں کے پاس، وہ کہتے ہو تم ان کے ساتھ مل گئے ہو، تم ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہو، تم نے ان کو اپنا بڑا مان کے بتایا جی، نمانا ہم مستعد ملاق کر رہے ہیں جی، اور کیسا ان کو ہم نے پاگل بنا دیا، جیسا ہم نے ان کو پاگل بنا دیا. یہی مولانا حق نواز شہید فرمایا کرتے تھے. ابھی میں ساتھی سے بات کر رہا تھا، اور جی اتحاد ہو گیا، اتحاد ہو گیا، اتحاد ہو گیا. اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور کرتے رہیں گے، لیکن یاد رکھو دشمن کو معاف نہیں کریں گے، دشمن کو معاف نہیں کریں گے. اگر کسی بزرگ کی قبا پر، عبا پر یا دامن میں کوئی سانپ چڑھ گیا ہے تو سانپ کا سر کچلیں گے اور اپنے بزرگ کا ہاتھ چوم لیں گے اپنے. اور میں سمجھتا ہوں بزرگوں سے محبت ہی یہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے قائد، میرے لیڈر یا میرے کسی بزرگ کے دامن پر سانپ چڑھ رہا ہے، بچھو چڑھ رہا ہے، اگر میں چپ کر کے بیٹھا رہوں تو یہ دشمنی ہے، چپ کر کے بیٹھا رہوں تو یہ عداوت ہے. میں اٹھوں گا، اٹھ کر اس بچھو کو اتاروں گا، اس کو مار دوں گا. میرے اتارنے کے دوران اگر ان کے کپڑے خراب ہوئے ہیں، میرے اس حرکت کے دوران اگر مجلس میں کوئی بے حرمتی بے ادبی آئی ہے تو میں اس کی معذرت کر لوں گا، مگر میں دشمن کو یہ موقع نہیں دوں گا کہ وہ اپنا کام کر جائے. دشمن اگر ہمارے بزرگوں اور ہمارے مقدس شخصیات کی آستینوں میں چھپنے کی کوشش کروں گا، دشمن کو معاف نہیں کریں گے. اپنوں کو تو ہم اپنا مانتے ہی ہیں، اپنوں کو تو اپنا مانتے ہی ہیں. کیوں؟ وہ مذاق اڑا رہا ہے، وہ مذاق. تو ہم کہتے ہیں کہتے جی ہمیں خام خالہ کیا جا رہا ہے، ہمیں خام کا کافر کہا جا رہا ہے ہمیں. اچھا جی، ہم تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. تو میں کہہ رہا تھا یہ جو ہمارے افسران ہوتے ہیں نا، وزیر ہوتے ہیں، ان کو سادہ باتیں سمجھ آتی ہیں، علمی باتیں ہمیں کتابیں حوالے وہ نہیں سمجھتے. تو میں عام طور پر جو بڑے بڑے افسر ہوتے ہیں، میں کہتے یہ بات سنا، آپ جن کو کہہ رہے تھے بہت نرم دل ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، سختی نہیں کریں، ذرا ان کا اندازہ تو کریں. یہ جب محرم کے دن ہوتے ہیں، ایک جلوس آ رہا ہوتا ہے ماک میں، یہ کون سا گیٹ ہے جی؟ یہ شیرا والا گیٹ ہے، گزر گیا جی. یہ مٹ کمری بازار گیٹ ہے، گزر گیا جی. یہ دیپال پور ہے، گزر گیا جی. یہ ٹوبا ٹیک سنگھ ہے، گزر گیا جی. ہندو کے نام سے گزر گیا، شیروں کے نام سے گزر گیا، سکھوں کے نام سے گزر گیا، انگریزوں کے نام سے گزر گیا. اب آگے جا رہا ہے، ایک دروازے پر چھوٹا سا لکھا ہوا ہے باب عمر، چھوٹا سا لکھا ہوا باب 5000 کا جلوس کھڑا ہو گیا. ہم نہیں گزرتے جی، ہم نہیں گزرتے. یہ نام مٹاؤ، یہ نام مٹاؤ، ہم نہیں گزرتے. ہر سال ہمارے ہاں 7 محرم کو جھنگ سٹی میں ہر سال یہ ناٹک رچایا جاتا ہے. 5-6 ہزار کا جلوس ہوتا ہے، 7 محرم کو آتا ہے، وہ سیدھا آ رہا ہوتا ہے، اسے سیدھا ہی جانا ہوتا ہے. ساتھ ہی ایسے ایک بازار نکلتا ہے، بازار سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر باب عمر جائے، سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے، 1969 میں یعنی 69 میں وہاں صرف اس جرم میں کہ یہ کہتے تھے یہاں سے نام مٹاؤ. نوجوانوں نے کہا نہیں مٹائیں گے. انہوں نے کیچڑ پھینک دیا، انہوں نے پتھر مارے، انہوں نے گولی چلائی، 2 علماء 5 نوجوان شہید کر دیے. اب وہ باب عمر لکھا ہوا ہے، اب وہاں سے حالانکہ گزرنا بھی نہیں، سیدھا آنا ہے، سیدھا جانا ہے، باب عمر کی اس طرف ہے، جلوس کھڑا ہو جائے گا اس طرح. اجی باب عمر نظر آ رہا ہے، باب عمر نظر آ رہا ہے، اجی نظر آ رہا ہے، ہم نہیں گزریں گے. بھائی تم نے سیدھا جانا ہے، ہم نہیں گزریں گے، نظر آ رہا ہے جی، کپڑا ڈالو. اب ہمارے ساتھ کہتے ہیں نہیں کپڑا ڈالیں گے، حالانکہ سارا سال اس طریقے سے گزرتے ہیں، وہ مین بازار ہے، سارا سال گزرتے ہیں، دن میں 10 مرتبہ گزرتے ہیں. اب کوئی نہیں کہتا یار اتنے متاثر بن گئے ہو. نہیں جی میم، ہم کوئی متاثر نہیں ہیں، ہم گزر جائیں گے. جب ہم ہندوؤں کے نام سے گزر رہے ہیں، سکھوں کے نام سے گزر رہے ہیں، انگریزوں کے نام سے گزر رہے ہیں، تو حضرت عمر کے نام سے کیوں نہیں گزر سکتے؟ نہیں گزریں گے جی. کپڑا ڈالو جی، ہم کہتے کپڑا نہیں ڈالیں گے. مصیبت آ جاتی ہے پولیس کی، وہ کیا کرے بےچاری. پھر ایک ٹرک لاتے ہیں، اس کو کونے پہ کھڑا کرتے ہیں، اس کے اوپر پولیس کھڑی ہوتی ہے، ان کے ہاتھ میں چھتریاں دیتے ہیں. میں کہتے ہیں آؤ جی دیکھو، یہ دیکھو ٹرک کھڑا ہو گیا، پولیس کھڑی ہو گئی، ان کے ہاتھ میں چھتریاں، اب نظر نہیں آ رہا. جی ابھی بھی نظر آ رہا ہے. اچھا ٹرک پیچھے کر دیتے ہیں، ابھی بھی نظر آ رہا ہے، ٹرک اور پیچھے کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ جب وہ کہتے ہیں جی ہاں اب ٹرک کی وہ آڑ آ گئی ہے، کھڑے ہوئے آدمیوں کی آڑ آ گئی ہے، چھتریوں کی آڑ آ گئی، اب نظر نہیں آ رہا. چلو جی چلو، باب عمر نظر نہیں آ رہا. ہر سال یہ ناٹک رچایا جاتا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ 1400 سال کے بعد جو آج بھی سیدنا عمر فاروق کا نام برداشت کرنے کو تیار نہیں، جو 1400 سال کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر کا نام برداشت کرنے کو تیار نہیں، جو 1400 سال کے بعد حضرت عثمان غنی کا نام برداشت کرنے کو تیار نہیں، وہ تو اپنے مذہب میں اتنا غیرت مند ہے کہ 1400 سال کے بعد نام دیکھنا برداشت نہیں. میں ہی بے غیرت ہو گیا ہوں جو اس کا ہر وقت بازو کھلے کیے ہوئے ہوں کہ آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ. اس کی مذہبی غیرت دیکھ کے وہ 1400 صدیوں کے بعد بھی صحابہ کو برداشت کرنے کو تیار نہیں. مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بہاول پور میں الیکشن کمپین میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، مسلمانوں مسلمانوں، میرا ایک سوال ہے یہاں کے علاقے سے میں جو ایک امیدوار ہے اس سے، میں اسے کہتا ہوں کہ 1400 سال گزر گئے ہیں اختلاف پہ پردہ ڈالو، آج 1400 سال کے بعد ایک قدم مفاہمت کا آگے بڑھا کر خلافت کا ووٹ حضرت ابو بکر کو دے دے، لیکن وہ 1400 صدیوں کے بعد بھی حضرت ابو بکر کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں، خلافت کا ووٹ حضرت ابو بکر کو دینے کے لیے تیار نہیں، اس کی دشمنی دیکھ کے وہ 1400 صدیوں کے بعد بھی صدیق اکبر کو خلیفہ ماننے کو تیار نہیں، ووٹ دینے کو تیار نہیں، بغیرت تم ہو گئے ہو جو اس کو ووٹ دینے کے لیے بھاگے جا رہے ہو. آپ یقین کریں اس وقت 28 ماہ مجھے جیل ہوئی تھی اس جرم میں، ابھی میں سارا زخمی تھا، بم لگا ہوا تھا مجھے 1997 کی 18 جنوری کو بم کا دھماکہ ہوا جس میں فاروقی شہید ہوئے، 27-28 پولیس والے شہید ہوئے، میرے سارا جسم، یہ پاؤں، یہ انگلی الگ ہو چکی تھی، یہ ایڈی الگ ہو چکی تھی، یہ سارا پاؤں، یہ سب یہاں زخمی زخم ہے، پورے جسم 112 زخم لگے. ابھی میرے زخم تازہ تھے الحمدللہ، میں جیل سے پھر اس وقت بھی جیت گیا تھا جیل سے، ہاں جی ایم پی اے بن گیا. وہ ایک اجلاس تھا، میں اپنے رہا ہوا میں 22 فروری کو جیتنے کے بعد، 22 فروری آگے مارچ، اپریل کی 30 تاریخ کو لاہور گیسٹ ہاؤس میں ایک اجلاس تھا محرم کے سلسلے میں، شہباز شریف بڑے بڑے وزیر اور آئے ہوئے تھے، آئی جی سارے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور علماء بھی بیٹھے ہوئے. تو کہنے لگے جی محرم آ رہا ہے، کوئی اپنے جو ہے وہ ضابطۂ اخلاق تیار کریں جو اخبارات میں شائع کریں امن کے لیے. تو میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، آپ لکھیں کہ محرم کی کسی مجلس میں حضرات خلفائے راشدین جو رشد و ہدایت کے مینارے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کے بارے میں کوئی لفظ گشائی نہیں کی جائے گی. تو لکھو، میں نے یہ لفظ لکھوا دیا. میرے آگے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا منور علوی، وہ ایک سپاہی محمد کا سربراہ تھا، اس نے کہا مجھے اعتراض ہے جناب. آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کہتے ہیں ہم عمر، ابو بکر، عمر، عثمان کو خلیفہ راشد نہیں مانتے. اور جب اس نے کہا تو پھر بریل بھی، دیوبندی، اہل حدیث پہ ساری شروع ہو گئے، تم کافر ہو، تم بے ایمان ہو، تم بکا دو، ساری شروع ہو گئے. جب تھوڑا سا فتوی لگانے والوں کا شور کم ہوا، میں کھڑا ہوا، میں نے کہا جی یہی ہمارا جرم ہے، یہی ہمارا جرم ہے جس جرم کا آپ نے انتخاب کیا، اسی جرم میں ہم جیلیں کاٹتے ہیں. اور وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا. مجھے افسروں نے کہا جی ہم تو آج سمجھے اتنے خلیج لوگ ہیں کہ یہ خلیفہ راشد نہیں مانتے. اب اس کو اٹھا کر لے گئے، اس کو بڑے جو اس کے تھے، تو نے یہ کیا کر دیا؟ اس نے کہا وہ خلیفہ راشد ہے، ہم مانتے ہیں. کہتے نہیں مانتے. کہ یہی تو میں نے کہا ہے. اگر تو نے کہا تو سارا مسئلہ حل خراب ہو گیا، چپ کر جاتے، تکیہ کر لیتے. کہتے میں نے نہیں تکیہ کرنا. اب وہ اس کو سمجھایا کہ تو نے تکیہ نہیں کیا تو مسئلہ سارا خراب ہو گیا، سارے اب کافر کہہ رہے ہیں، جو مولانا طارق نے کہا وہی سارے کہہ رہے ہیں، تو چپ کر. اس کو بڑا سمجھا بجا کر لائے. نے کہا جی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میری بات سے جس کی دل آزاری ہوئی ہے میں ان سے معذرت چاہتا ہوں. تو میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا جی آپ کی اس بات سے دل آزاری ہوئی ہے کہ آپ نے کہا حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان خلیفہ راشد نہیں، آپ کہہ دیں وہ خلیفہ راشد ہے. کہتا یہ تو میں نہیں کہتا، سب نے کہا پھر تو کافر ہے. یہ جناب صاحب تک یہی بات رہی. آخر میں نے لکھوایا اور لکھوا کر ان کے دستخط کرائے. وہ بس بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں تھا. پتہ نہیں شہباز شریف کو کیا غصہ آیا، اس نے دوسرے دن اٹھایا مجھے چوں کے ڈاکٹر سیل میں بند جان، پتہ ہی نہیں تھا کہ صبح ہے یا شام ہے، تیر ہے یا رات ہے. مسلسل میں مہینوں مہینوں وہی رہا، پھر 28 مہینے میں جیل میں رہا اس کے دور میں. تو یہ ہے، اس کی پھر سزا یہ چکانا پڑتی ہے. تو 1400 سال کے بعد جو شخص کہتا ہے میں انہیں خلیفہ راشد نہیں مانتا، تو یہ تو اس کا انداز ہے. تو میں آگے سے کہتا ہوں میں تجھے مومن نہیں مانتا. آپ نے بڑی ذاتی کر دی، آپ نے بڑی ذاتی کر دی. میں حیران ہوں. وہ آج کہتے ہیں ہم آپ کو لیڈر مانتے ہیں، ہم حضرت مولانا فضل الرحمان کو لیڈر مانتے ہیں، ہم مولانا نورانی کو لیڈر مانتے ہیں، ہم قاضی حسین احمد کو لیڈر مانتے ہیں. اور میں کہتا ہوں ظالموں، جب تم ہمارے ان حضرات کو لیڈر مانتے ہو، حضرت ابو بکر کو بھی مان لو، حضرت عمر کو بھی مان لو، ہاں جی، کہتے ہیں ان کو نہیں مانتے. اور جب تم ان کو نہیں مانتے تو تم ان کو بھی نہیں مانتے. یاد رکھو، جو باپ کا دشمن ہوتا ہے وہ اولاد کا بھی دشمن ہوتا ہے، جو پیر کا دشمن ہوتا ہے وہ مریدوں کا بھی دشمن ہوتا ہے، جو استاد کا دشمن ہوتا ہے وہ شاگردوں کا بھی دشمن ہوتا ہے. ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ ایک شخص باپ کا دشمن ہو اولاد کے ناز برداریاں کرتا پھرے. وہ ہمارے اباؤ اجداد نہیں، ہمارے ہزاروں اباؤ اجداد ان کی جوتیوں پہ قربان، ان کا نام، ان کے احترام، ان کی عزت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. انشاءاللہ میں اس عنوان پر کل صرف قرآن سے مقام صحابہ بیان کروں گا کہ مقام صحابہ کیا ہے. خدا جی کوئی مسئلہ نہیں جی، اگر صحابہ کو نہیں مانتے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ میں انشاءاللہ کل بتاؤں گا کیا فرق پڑتا ہے. قرآن کے ذریعے سے بات کروں گا کہ صحابہ کو نہ ماننے کا کیا فرق پڑتا ہے. صحابہ کو نہ مانیں اور کہیں وہ خلیفہ راشد نہیں، ان کے نام کے نیچے سے ہم نے گزرنا نہیں ہے، اور مجھے کہو کہ ان سے گلے لگا لو، یہی مجھے کہا گیا تھا، خدا کی قسم یہی کہا گیا تھا اس اجلاس میں آخر میں، اجی میں گلے مل لو، میں نے کہا میں گلے ملنے کو تیار نہیں ہوں، میں ان سے گلے ملنا اپنے توہین سمجھتا ہوں اپنے مذہب، نہیں میں گلے ملتا، اس بات پر ناراض ہو گئے، جی مولانا اعظم طارق نے گلے مل کر تصویر کیوں نہیں اترائی، میں نے کہا ایک تو میں تصویر کو آرام سمجھتا ہوں اور اس کے ساتھ گلے مل لوں، اس کے سینے میں بغض صحابہ جنم لے رہا ہے، جس کے سینے میں بغض صحابہ ہے قرآن نے ان کو کافر کہا ہوا ہے، لہٰذا میں کسی کافر کے ساتھ گلے ملنے کو تیار نہیں، یہاں کہنا آسان ہے، وہاں کہہ دیا تھا تو 28 مہینے جیل کاٹی ہے، یہ ہے جہاد مال منافقین، یہ ہے جہاد مال منافقین، اب بتائیں منافقین سے جہاد کا حکم قرآن نے دیا یا میں نے اپنی طرف سے دیا، رسول اللہ نے منافقوں سے جہاد کیا یا نہیں کیا، ان کے جنازہ پڑھنے سے انکار کیا یا نہیں کیا، ان کے قبر پہ کھڑے ہونے سے انکار کیا یا نہیں کیا، ان کو مسلمانوں کی صفوں سے باہر نکال کیا یا نہیں کیا، اور ہر مرحلے پر منافقوں سے کہا یا نہیں کہا، اب میں ابھی ایک واقعہ پڑھ کر آ رہا ہوں، وَمِنْهُمْ مَنْ قُرآنِ پاک وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، منافق قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے ہیں ہم نے یہ بات نہیں کہی، ہم نے یہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے کلمہ کفر کہا تھا، حالانکہ انہوں نے کلمہ کفر کہا تھا، کہہ کر مکر جاتے ہیں، کہہ کر مکر جاتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں مکر جاتے ہیں، ہم نے کہا ہی نہیں جی، بات ہوئی نہیں جی، جھوٹ بولو، کہا پھر کیا ہوا نتیجہ، یہ کون تھا، ایک منافق تھا، جنگ تبوک سے واپسی ہو رہی تھی، رسول اللہ سارے مفسرین نے لکھا، میں ابھی پڑھ کر آ رہا ہوں، تفسیر مذہبی دیکھ لو، تفسیر اپنے معرف القرآن دیکھ لو، تفسیر عثمانی دیکھ لو، کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے بارے میں کہا کہ یہ بدترین لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اگر یہ باز نہ آئے تو خدا ان کو دردناک عذاب دے گا، قرآن میں آتے ہیں منافقوں کے بارے میں، تو جب منافقوں کی خوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تو ایک منافق تھا بڑا جلاس اس کا نام تھا، اس نے کہا اگر ہم منافق ایسے ہی ہیں جیسے رسول اللہ فرما رہے ہیں تو ہم سے تو گدے بہتر ہیں، پھر تو ہم تو گدوں سے بھی بدتر ہیں، ہم تو یہ لفظ ہیں، اس نے کہا پھر ہم گدوں سے بھی بدتر ہیں، کہتے جی سپاہی صاحبہ والے نعرہ لگاتے ہیں کتے سے بھی، تجھے کتا کہنا کتے کی توہین ہے، تمہیں گدا کہنا گدے کی، تو خود اس نے کہا پھر تو ہم گدوں سے بھی بدتر ہیں، جلاس نے کہا اگر منافق ایسے ہی ہیں تو ہم پھر گدوں سے بھی بدتر ہیں، اور پھر اس نے کچھ اور بکواس کی، حضرت عامر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول منافقوں کے پاس جو لاس نے کھڑے ہو کر یہ بکواس کی ہے اور آپ کے بارے میں اس نے بہت نازیبا الفاظ کہے ہیں، آپ نے بلایا ادھر آؤ بھائی جلاس، ادھر آؤ، تم نے یہ بات کی ہے، یا حریفون باللہ، اللہ کی قسم جی، قرآن کی قسم، حضور آقا آپ کی قسم، خود پیدا کرنے والے کی قسم، آسمان و زمین کے مالک کی قسم، ہم نے یہ بات کہی نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے عامر، ہم نے یہ بات ہی نہیں کہی ہے، بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، قسمیں کھانے لگ گئے، یا علی فونا بلا جھوٹی قسمیں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے میرے ممبر کے پاس آ کر قسمیں اٹھاؤ، اثر کا وقت تھا جلاس میں آ کر قسم اٹھا دی کہ مجھے پیدا کرنے والے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے یہ بات نہیں، آپ نے فرمایا عامر تم بھی آپ قسم اٹھاؤ، یہ ہے صحابی کا شان، یہ صحابی کا
شان،
رسول اللہ کا صحابی قسم اٹھانے آیا، اللہ نے قرآن اتار دیا، میرے محبوب قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، میں کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا ہے،
سبحان اللہ،
اللہ اکبر، پیغمبر تیرے صحابی کو قسم کی یاد ضرورت ہے، میں خدا کس لیے ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں کس نے کہا ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی جلاس نے کہا آقا میں مان گیا کہ خدا تیرے صحابہ سچے ہیں، تیرا خدا بھی سچا ہے، اللہ کا سایہ تیرے صحابہ کے سر پر ہے، یہ جو کہتے ہیں خدا ان کی تائید کرتا ہے، لہذا میں آج توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں منافقت چھوڑتا ہوں، یہ پھر پکے مسلمان بن گئے، حضرت جلاس بن گئے، جلاس حضرت جلاس بن گئے، اور تمام لکھا ہے کہ واقعہ یہ ہے صحابہ وہ ہیں، اگر دنیا میں کوئی گواہی دینے والا نہیں تو گواہی قرآن دیتا ہے، ہاں جی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مقدمہ آ گیا رسول اللہ کی عدالت میں، یہودی آ گئے ہیں، کیا ہوا بھائی، ایک روتا ہی آ رہا ہے، روتا ہی آ رہا ہے، مگر کیا ہوا، اجی ابو بکر صدیق نے تھپڑ مارا ہے، منہ پہ نشان پڑا ہوا ہے، حضور نے فرمایا یہ منافقوں اور یہودیوں کی خبر لینا تو عمر کا کام ہے، عمر نے مارا ہوگا، تم نے پہچانا، اجی ابو بکر صدیق نے مارا ہے، فرمایا ابو بکر صدیق نے تھپڑ مار دیا، دیکھیں جی کتنے نشان پڑا ہوا ہے، اور تم نے کچھ کہا، کچھ بھی نہیں کہا جی، بات ہی کوئی نہیں، آئے آتے تھپڑ مار دیا، عمر نے مارا ہوگا، کیونکہ منافقوں کی خبر تو عمر لیا کرتے تھے، لی تھی نا، یاد پڑتا ہے نہیں پڑتا؟ وہ ایک آ گیا تھا یہودی کے ساتھ جھگڑا تھا، رسول اللہ کے پاس آیا تو آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. کہنے لگا یار عمر سے فیصلہ نہ کرا لیں. یہودی نے کہا چلو. حضرت عمر کے پاس آ گیا، دروازہ کھٹکایا، آئے کیا بات؟ کہتے جی یہودی بے ایمان ظالم، اسلام کا دشمن، آپ بڑے مکار یار ہیں، قرآن نے ان کے بارے میں کہا نا جی یہ کوئی یہودی ہے بے ایمان. اور میں آپ کو پتا ہے میں مسجد میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہوں نا جی، اور آپ کو تو پتا ہے ماشاءاللہ ہم تو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ہر مرحلے پر، میں کبھی پیچھے رہا ہی نہیں. بات کر کے بات کیا ہے جی؟ یہ بڑا بے ایمان ظالم ہے، میرا حق کھا گیا، ہم فیصلہ آپ کے پاس لائے ہیں. اچھا مجھے فیصلہ کرنا کیا مسئلہ ہے؟ یہودی نے کہا جی ایک بیٹھ رہے، ایک میں ٹھہرے، ایک میری بات سنو، ایک ہی سناتا ہوں. کیا بھائی؟ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہم رسول اللہ کے پاس بھی لے گئے تھے، پھر رسول اللہ نے یہ بات سن کر فیصلہ میرے حق میں کر دیا. حضرت نے کہا ہاں بھائی کیوں بھائی؟ وہ جی کہتے ہیں آپ کو پتا ہے بڑے مصروف ہے نا، پوری بات نہیں سنی، اصل حضور کو بات سمجھ نہیں آئی. آپ ان شاء اللہ تسلی سے سنیں گے تو آپ اس کا سر اڑا دیں گے. فرمایا مجھ سے فیصلہ لینا ہے؟ خیر ابھی کرتا ہوں. گئے تلوار لائے، ڈال سر اڑا دیا. کہا جو رسول اللہ کا فیصلہ چھوڑ کر میرے پاس آتا ہے تو ہمارے پاس تو یہی فیصلہ ہے بھائی، ہمارے پاس تو پھر منافقوں کے لیے
یہی فیصلہ ہے،
پھر ہمارے پاس منافقوں کے لیے
یہی فیصلہ.
کیوں جی؟ منافقوں کے لیے حضرت عمر کا فیصلہ بھی کبھی کبھی چلا کرتا ہے. وہ روتے آ گئے، حضرت عمر نے ہمارا آدمی مار دیا، ہمیں قصاص لے کر دو. یا رسول اللہ آپ کو عدل و انصاف کے خوگر ہیں، عدل و انصاف تو اسلام کی پہچان ہے، ہمارا آدمی قتل کر دیا گیا، ہمیں قصاص لے کر دو. قصاص کا مطلب کیا ہے؟ کہ جواب میں حضرت عمر کی گردن چاہیے. جب یہ بات ہوئی تو قرآن کی آیتیں اتری، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. کس چیز کے قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ تیرے رب کی قسم یہ مومن ہی نہیں ہے جب تک تیرے فیصلے کو مان نہ لے. جب اس نے آپ کے فیصلے سے انکار کیا وہ مومن ہی نہیں رہا. نبوت کے فیصلوں سے انکار کرنا منافقوں کی پرانی روایت ہے، منافقوں کی
پرانی روایت.
اب بتاؤ مسلح رسول پر اپنی زندگی میں اپنے مسلح پہ کھڑا کرنے کا ابوبکر صدیق کو فیصلہ کس نے کیا؟ تو رسول اللہ کے فیصلوں سے انحراف کرنا کس کی پہچان ہے؟ اس وقت بھی کیا تھا، آج بھی کیا. حضور نے فرمایا یہ بات ابھی اور بات چلوں گا. آپ نے فرمایا بھائی وہ تلوار والا تھپڑ والا عمر ہے، اس نے تو نہیں مار دیا تھا جی، ابو بکر صدیق نے مارا ہے جی. حضرت ابو بکر صدیق بھی آ گئے، ابو بکر تمہیں تھپڑ مارا ہے؟ کس کو؟ کھڑا ہو جا بھائی. فرمایا اس کو تھپڑ اللہ کے رسول، میرے پاس ہوتی تلوار میں اس کو تلوار بھی مار دیتا، یہ تو بچ گیا، میرے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں تھی تو میں نے ہاتھ ہی مار دیا. ابو بکر اتنا غصہ، اتنا غصہ ہے تو ہے اللہ کے رسول، اس بدبخت نے بات ہی ایسی کی ہے جو سننے کے بعد میں تو تن بدن میں آگ لگ گئی، مجھ سے برداشت کیسے ہو سکتا تھا؟ کیا کہا ہوا تھا اس نے؟ فرمایا اللہ کے رسول اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں بھائی، میں یخرج اللہ قرض حسنا، اللہ کو قرض حسنا کون دے گا؟ تو یہ کہہ رہے مذاق کر رہے تھے، لو جی مسلمانوں کا خدا تو اب قرضے مانگنے لگ گیا ہے، اس کا خزانہ ہوا خالی، اس کے پاس اب رہا کچھ نہیں، اب وہ ہم سے قرضے مانگ رہا ہے. یہ اٹھا کر لگا نوی گل دساں، اللہ نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ ہم مالدار ہیں اور یہ بھی مان لیا کہ وہ فقیر ہے، ہاں جی، اور مسلمانوں یہ خدا نے کہہ دیا ہے ان اللہ فقیر ہوں نانو اغنیا، اللہ فقیر ہے ہاں ہم غنی ہیں. یہ کہنے لگا اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں. اللہ کے رسول یہ اللہ کو فقیر کہہ رہا تھا، اپنے آپ کو غنی کہہ رہا تھا. جب یہ میں نے بات سنی تو میرے تو پاس کچھ نہیں تھا، میں تو تھپڑ مارا، میں تو بہت مارنا تھا اس کو، یہ تو بچ گیا میرے ہاتھ سے قسمت اچھی. جب یہ بات اللہ کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق سے سنی رسول اللہ نے، آپ کو جلال آیا، فرمایا تو نے یہ بات کہی؟ تو جی نہیں 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 خدا کی قسم ہم نے یہ بات نہیں کی. وہی یعنی فون بلّہ اللہ کی قسمیں کھانے شروع ہو گئے، سب قسم کھا گئے، ہم نے یہ بات کی نہیں، ہم نے یہ بات کی. اب حضور حضرت ابو بکر کی طرف دیکھ رہے ہیں، ابو بکر کوئی تیرے پاس گواہ؟ فرمایا اللہ کے رسول میں میرے پاس گواہ تو آؤ تو کوئی نہیں، یہی تھے بکواس کرنے والے، یہی تھے یہ بکواس کرنے والے، میرے پاس تو گواہ نہیں. اب وہ کہہ رہے ہم نے یہ بات کہی نہیں ہے، جب ہم نے کہی نہیں ہے تو بلا وجہ مارا ہے، بلا وجہ مارا تو بدلہ لے کر دیں. اس کا مطلب ہے کہ تھپڑ ابو بکر کے منہ پہ لگے، وہ تو یہ چاہتے تھے. بات ابو بکر کی صدیق پہ قصاص کی نہیں تھی، اور بات تو صدیق کی صداقت کی تھی. صدیق اکبر نے ایک بات کہی اور وہ بات جھوٹی ہو رہی تھی. جب صدیق کی صداقت کا مسئلہ آیا تو اللہ نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، میرے محبوب گواہ نہیں ہے، چھوڑے گواہوں کو، میں نے خود سنا ہے جو ابو بکر نے سنا ہے.
سبحان اللہ،
جان صحابہ زندہ باد،
عظمت صحابہ
زندہ باد.
ابو بکر سچ کہہ رہے ہیں، میں خدا گواہی دے رہا ہوں کہ میں نے بھی سنا ہے جب وہ کہہ رہے تھے ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، جو ابو بکر کہہ رہا سچ کہہ رہا ہے. یہ ہے صحابہ، یہ ہے صحابہ جن کی تائید قرآن کرتا ہے، اور وہ ہیں منافق جو صحابہ کے بارے میں اس دور میں بھی وہی کہتے تھے، آج کے دور میں بھی یہی کہتے ہیں. وہ ہیں منافق جنہوں نے رسول اللہ کے فیصلے اس وقت بھی جھٹلائے تھے، آج بھی جھٹلائے ہیں. تو انہی منافقوں کے لیے جو احکام اس وقت تھے وہ آج ہیں، انہی منافقوں کے ساتھ قیامت تک جہاد جاری رہے گا. تو پھر قیامت تک ایک جماعت تو رہنی چاہیے نا جو منافقوں سے جہاد کرے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سے وہ پوچھتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں، ہم جہاد بالمنافقین کرتے ہیں. جہاد بالکفار میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے. طالبان کا مسئلہ ہو یا کوئی ہو، ہمارے بھتیجے بھانجے شہید بھی ہیں، جیلوں میں بھی ہیں، غازی بھی ہیں، سکے اپنے گھر کے، اس میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے. لیکن پوری دنیا میں ترہ امتیاز یہ ہمارا ہی ہے کہ منافقوں سے جہاد بھی کر رہے ہیں. ہاں جہاد میں تکلیف تو ہوتی ہے، جیلیں، ہتھ کڑیاں، بیڑیاں، تختہ دار، یہ تو ہوتا ہے، سو ہوا ہے جو ہوتا ہے، کوئی بات نہیں ہے. اس لیے کہ جس نے سرحد پہ پہرہ دینا ہوتا ہے، دشمنوں کے مقابلے میں میدان میں آنا ہوتا ہے، اور میدان میں وہی آیا کرتا ہے جسے جان پیاری نہیں ہوتی، وہ یہیں سے لوٹ جائے. ہاں جی، وہ جسے زندگی ہو پیاری. تو آپ کیا کہا کرتے اسٹوڈنٹ والے، ہمارے ساتھ وہ آئے جو سر اٹھا کے چلے. جس کو اپنا سر عزیز نہ ہو، سر کٹوانا جانتا ہو یا اٹھانا جانتا ہو، اس لیے کٹے سر. 300 علماء کے سر کٹے، 1000 نوجوانوں کے سر کٹے، بھری جیلیں، ابھی تک 650 نوجوان جیلوں میں پڑے ہیں. کیا ہے، ایک دن پہلے باقی تھا حق غازی حق نواز کی پھانسی کو، میں جھنگ جیل میں مجھے اٹھا کر بند کر دیا گیا تھا. میرے پاس ڈی آئی جی ایس ایس پی آئے، انہوں نے کہا ایران کی حکومت مان گئی ہے، ساجد نقوی نے کہہ دیا ہے. میری اسی وقت انہوں نے لیاقت بلوچ سے بات کرائی، خدا کی قسم جیل کے فون سے لیاقت بلوچ سے بات کرائی. اس نے کہا وہ کہتے ہیں اگر مولانا اعظم طارق لکھ دیں گے شیعہ کو کافر کہنا بند کر دیں گے، آج کے بعد نہیں کہیں گے، حق نواز کی جان بچتی ہے، اس کی پھانسی ٹلتی ہے. میں نے کہا اس عنوان پر تو پہلے میں پھانسی لینے کو تیار ہوں، وہ تو بعد کی بات ہے، نہیں لکھتے، جاتے ہیں تو جانے دو، قیامت کو مل لیں گے، ملاقاتیں قیامت کو ہو جائیں گی. یہ لکھ کر میں اپنے شہیدوں کے خون سے بے وفائی نہیں کر سکتا. ہماری دشمنی کسی سے ذاتی نہیں ہے، دولت کی نہیں ہے، مال کی نہیں ہے. آپ ساری عمر اس سے نہیں بولتے جس نے ایک مرتبہ آپ کی والدہ کو گالی دی ہو، آپ ساری عمر اس کا چہرہ نہیں دیکھتے جس نے ایک مرتبہ آپ کے باپ کی گستاخی کی ہو. اور میں کہتا ہوں میری ہزاروں مائیں ہزاروں باپ قربان ہو اپنی عائشہ صدیقہ کے دوپٹے پر، ان کو گالیاں دیں اور ہم گلے لگائیں، ان کی توہین کریں ہم سینے سے لگائیں، ان کے بارے میں برا بھلا کہیں اور ہم ان کو اسٹیج پر بٹھا کر ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں. یہ خیال است و محال است و جنون، ہم سے تو یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں حلالی اور غیرت مند بیٹے کم از کم اپنے ماں باپ کے گستاخ کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں ڈالا کرتے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خالق کائنات ہماری محنتوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. جو لوگ اس راستے میں قربان ہوئے ہیں اللہ ان کی قربانیاں قبول فرمائے، جو جیلوں میں ہیں اللہ انہیں باعزت رہائیاں نصیب فرمائے. آپ کو پتا ہے چندہ بندہ والی چکر ہمارا کوئی نہیں ہوتا، حالات سے آگاہ سب ذاتی ہو جاتے ہیں، یہ مسئلے جیسے چلتے ہیں آپ کو بخوبی خبر ہے. یہ نہ ہماری عادت ہے نہ ہم نے کرنا ہے، ہم تو ایک مشن لے کر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم ہوگی انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہوتے چلے جا رہے گے. یہ ہے جہاد بالمنافقین. میں نے پھر بھی اختصار سے کام لیا ہے، مضمون کی وسعت، قرآن کی آیات، واقعات، احادیث اتنے ہیں کہ میں اگر فجر کی نماز تک بھی ان واقعات کو ایک ایک کر کے بیان کروں، قرآن کی آیتیں پڑھتے جاؤں تو انشاءاللہ فجر ہو سکتی ہے، مگر منافقوں کے بارے میں بھی آیتیں ختم نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ان منافقوں کو پہچاننے، ان کے چہروں سے پردے ہٹانے، ہٹا کر مسلمانوں کی صفوں سے بات نکالنے. کیا کیا بیان کروں، اتخذوا مسجدا زرارا، کیا تھی آج سارے مسلمانوں کی بارگاہ کا نام مسجد ہے. منافقوں نے اس وقت بھی مسجد کے مقابلے میں الگ چیز بنائی تھی، انہوں نے آج بھی مسجد کے مقابلے میں الگ چیز بنائی. اور یہاں تک کہ ابھی میں ساؤتھ افریقہ سے آ رہا ہوں، کیپ ٹاؤن میں مولانا ابراہیم آدم صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا میں آسٹریلیا میں گیا، یہ وہاں چرچ خرید رہے ہیں تو چرچ کا نام بھی نہیں بدلتے، کہتے ہیں چرچ علی، چرچ فاطمہ، چرچ حسین. چرچ علی، چرچ فاطمہ، چرچ حسین. تو جب کوئی چیز خریدتا ہے تو فوراً مسجد، فوراً مسجد، دوسرا لفظ استعمال نہیں کرتا. یہ دوسرا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑوں نے بھی مسجد کے علاوہ کوئی چیز بنائی، ان کے بڑوں نے بھی مسجد کے علاوہ کوئی چیز بنائی تھی. اسی طرح قدم بہ قدم چلے جا رہے ہیں، جس طرح ایک کتا دوسرے کتے کے پیچھے چلتا ہے اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. ہماری کم فہمی ہے یا کوئی سمجھانے والا نہیں ہے یا ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہے یا پھر ڈر ہے اپنی زندگی کا اور یہ تو ایک نہ ایک دن جانی ہے یا ڈر ہے کہ دولت میں کسی کاروبار میں کمی آ جائے گی یہ تو ایک نہ ایک دن ویسے ہی چھوٹنا ہے یا ڈر ہے جیل کا ہتھ کڑی کا اور اگر دنیا کی جیل سے بچ بھی جاؤ گے تو قبر کی جیل میں نہیں جانا. دنیا کی جیل سے بچ بھی جاؤ گے تو بے ایمانیوں اور اسلام سے انحراف کی وجہ سے جو آگے جیلیں آنے والی ہیں اس کا تصور کرو. خدا کی قسم یہ جیلوں میں آدمی جاتا ہے تو با عزت باہر آتا ہے. جو جاتا ہے جاتا اسیر بن کر ہے, آتا وزیر بن کر ہے, جاتا اعظم تارک بن کر ہے, آتا ایم این اے بن کر.
سبحان اللہ.
تو آپ کو بھی ایم این اے بننے کا شوق ہو تو کبھی ہوا ہے؟ 6.5 سال لگتے ہیں ٹوٹل. ایم این اے بننے میں بڑا آسان ہے, ایم این اے بننا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. حضرت آپ کا الحمد للہ سدانا اللہ مسلم وسلم یا اللہ ورحمہ وحمدنا ربنا عارف وکرنا وحمدنا. اللہ جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا
فرمائے.
دین کا کام جہاں جہاں جس شکل میں جس صورت میں دعوت کی شکل میں جہاد کی شکل میں مدرسوں کی شکل میں مسجدوں کی شکل میں یا اللہ جہاں جہاں بھی ہو رہا ہے سب محنت کرنے والوں کی محنت قبول فرما, سب کی مدد فرما, سب کی مسرت فرما, سب کے راستوں کو آسان فرما, سب کی یا اللہ پر سب قبول فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو آنے والی نسلوں کو بھی اشارہ اسلام پر قائم قائم رکھ یا اللہ. اس کے حلال نصیب فرما. اتنے ساتھی ہیں گھر بار چھوڑ کر ملک چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں یا اللہ, جو کچھ یہاں محنت کوشش کر رہے ہیں تو حلال کی روزی نصیب فرمانا, حرام کے ذرے سے اور شعبے سے بھی محفوظ رکھنا. یا اللہ اپنے ایمان کی, اپنے رزق کی, اپنے یا اللہ اپنے اولاد کی, یا اللہ ہر ایک کے لیے تیرے سے دعا مانگتے ہیں تو ہمیں اس کے حلال نصیب فرما, ایمان مضبوط نصیب فرما, اولاد صالح نصیب فرما, اولاد نرینہ, اولاد صالح سے اختیار فرما. ہمارے بزرگ یا اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر بہت دیر تک سلامت رکھ, صحت اور عافیت کے ساتھ. الہ العالمین جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو اپنی رحمت اور نور سے منور فرما دے. اور یا اللہ بالخصوص شہدائے ناموں سے صحابہ کے درجات بلند فرما. اے اللہ جو ہمارے ساتھی جیلوں میں بند ہیں, مختلف مشکلات میں ہیں یا اللہ, تنہائیوں میں ہیں, بیڑیاں پہنے ہوئے ہیں, سب کو باعزت رہائیاں نصیب فرما. سب کو باعزت رہائیاں نصیب فرما. دنیا کے جس جس کونے میں مجاہدین جیلوں میں ہتھکڑیوں میں مبتلا ہیں سب کو باعزت رہائیاں نصیب فرما. اہل اسلام کو غلبہ نصیب فرما. جبر ظلم یا اللہ جہاں جہاں بھی بڑھ رہا ہے اور مسلمان جہاں جہاں پیچھے پسپا ہو رہے ہیں یا اللہ, ظالموں کو جابروں کو شکست فاش نصیب فرما, اہل ایمان کو کامیابی نصیب فرما. صلی اللہ علیہ وسلم. Thank you.